الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جو اللہ کی راہ سے رک گئے، کہہ لیں یہاں، کیونکہ مفعول کوئی نہیں آیا، اور یا کہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، کیونکہ صدقہ کے معنی تو ہوتے ہیں دونوں، رک جانا بھی اور روکنا بھی، مفعول اگر ساتھ آ جائے تو پھر متعدی کے معنی کر لیتے ہیں، ورنہ دونوں معنوں کی گنجائش رہتی ہے. روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے، پھر مفعول محذوف مان لیں. اضل اعمالہم، اس نے بھٹکا دیے ان کے عمل. اضل کا فاعل ضمیر جو ہے اللہ کے لیے ہے، اضل بھٹکا دیے یا نابود کر دیے، کیونکہ عربی میں بھٹکنا، بھٹکا دینا بمعنی تباہ ہونا ہی ہوتا ہے، اور ریگستانوں میں بھٹکنا بہرحال بربادی کا مطلب ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی ہلاک کیا بھی ہو سکتا ہے. اعمالہم، ان کے اعمال کو اللہ نے بھٹکا دیا یا برباد کر دیا. اعمالہم سے ان کے کون سے اعمال ہیں؟ کیا یہ معنی ہے کہ جو وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں وہ ناکام رہیں گے، یا یہ معنی ہے کہ جن کو وہ نیکیاں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص کچھ تو چیز سمجھتا ہے، اس کا نیکی کا تصور ہوتا ہے، اپنا بھی کوئی خود ساختہ نیکی کا تصور ہر جگہ دنیا میں پایا جاتا ہے. تو بہرحال نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کو نیکی کہا ہو، تو وہ شاید خود ساختہ نیکیاں ان کی برباد ہو گئی، ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز پر ایمان لائے جو اتاری گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق من ربهم، اور وہ حق ہی تو ہے ان کے رب کی طرف سے. تو کفر عنہم سیئاتہم، ان سے دور کر دی اس نے، یا کر دے گا، کیونکہ اللہ زینہ میں بھی معنی شرط کا پایا جاتا ہے موصول میں، جس طرح سے من موصول ہوتا ہے نا اور وہ شرط کے معنوں میں آتا ہے، اس طرح سے اللہ زینہ میں بھی ایک سینس شرط کی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ترجمہ دور کر دے گا کر سکتے ہیں. وہ اصلاح بالہم، اور ٹھیک کر دیا اس نے ان کا حال. بال حال کے معنوں میں آتا ہے، اور ویسے دل کے معنوں میں بھی آتا ہے. خطر بال ہی، اس کے دل میں یہ بات گزری. ان معنوں میں فارغ البال جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی لفظ ہے، اس کا معنی جس کا دل ہر قسم کے غم اور پریشانیوں سے فارغ ہو، خالی ہو، ان معنوں میں آتا ہے فارغ البال، بے غم. تو اصلاح بالہم، ان کے یہاں بال بمعنی دل کی حالت کی بجائے حالت کر لیا، ان کی حالت اللہ نے درست کر دی، یعنی ان کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، قرآن کریم اور آپ کی رسالت پر ایمان لانا بھی ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے. ذالک بان الذین کفروا طبع الباطل، یہ اس وجہ سے ہوگا، یہ جزا و سزائے اعمال یا یہ نتائج کا یہ اختلاف، کہ جن لوگوں نے تو کفر کا راستہ اختیار کیا، اتبع الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے. وان الذين امنوا، اور یہ کہ جو لوگ لائے ایمان، اتبع الحق من ربهم، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے جو حق ہے اس کی پیروی کی ہے. تو پیروی دو متضاد چیزوں کی ہے، لہذا نتائج بھی متضاد نکلیں گے. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، یوں اللہ لوگوں کے لیے داستانیں بیان کرتا ہے یا مثالیں بیان کرتا ہے الگ الگ اعمال اور نتائج اعمال کی. فاذا لقيتم الذين كفروا، پس پھر جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے، لقی یا یلقا، آمنے سامنے ہونا، لقی تم ملے، الذین کفروا، ان کافروں سے، اور اس سے مراد ہے میدان جنگ میں ملنا. یوں تو لقی تم کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن اگلی عبارت بتاتی ہے کہ یہ جنگ کا ملنا مراد ہے. پہلے دسویں پارے میں بھی آیا تھا نا، وَإِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب تم کسی گروہ سے ملو تو ثابت قدم رہو، یعنی میدان جنگ میں ملو. کہیں میدان جنگ کا ذکر بھی ہے، وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا، زَحْفًا میں نے وہ گھسٹنا اور لشکر کا چلنا، تو یہاں کچھ ذکر نہیں، لیکن اگلے فَضَرْبَ الرِّقَابِ سے یہ معنی سمجھا جاتا ہے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر مارنا ہے گردنوں کا. ضَرَبَ يَضْرِبُ کا مصدر یہاں استعمال ہوا ہے ضَرْبَ، اور نصب میں ہوا ہے، اس لیے اس کا فعل محذوف ہے، یہ مفعول مطلق ہے. فاضربوا ضرب الرقاب، مارو پھر مارنا گردنوں کا. ضرب رقبته وضرب عنقه، کا معنی اس کی گردن اڑا دی. تو ضرب الرقاب، رقبہ کی جمع ہے رقاب، دسویں پارے میں آیا تھا زکات کے مصارف میں، وفی الرقاب اور گردنوں میں خرچ کیا جائے گا، وہاں مراد تھا وفی فک الرقاب، گردنوں کا چھڑانا یعنی غلاموں کا آزاد کرنا. فک و رقبت، گردن کا فک میں ہوتا ہے لفظی میں نے تو توڑنا الگ کرنا ہوتا ہے، جیسے ہی ہمارے ہاں فک الرہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر فک و رقبت، گردن کو چھڑانا یعنی آزاد کرنا، تو یہاں الٹا ہے فضرب الرقاب، گردنوں کا مارنا، مارو پھر گردنوں کا مارنا، یعنی گردنیں مارو مخالفوں کی، سر اڑا دو. میدان جنگ میں یہی حکم دیا جا سکتا، وہاں یہ نہیں کہ احتیاط کرنا جی کوئی زخمی نہ ہونے پائے، یہ تو نہیں ہوگا پھر. اور یہ وہی مضمون ہے جو سورت انفال میں آیا تھا، فغربو فوق اللعنات وغربو منہم کل بنان، کہ میدان جنگ کی ایک ڈائریکشن یہ ہے کہ تمہارا وار یا تو گردن پہ جائے یا دشمن کی انگلیاں کاٹو تاکہ وہ ہاتھ میں کچھ پکڑ ہی نہ سکے. سورت انفال میں ایک حکم آیا تھا، تو فغربو ضرب الرقاب، پھر تو گردنیں کاٹو. حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کی تم خوب خون ریزی کر چکو، لفظی معنی اسخانہ کا یہی ہے، اسخانہ یسخنو، اس کے لفظی معنی ہوتے گاڑا ہونا، اور خون ریزی کا معنی بھی اس میں یوں پیدا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ خون میدان جنگ میں بہ جائے پھر وہ جمتا ہے، تو وہ عجیب اس کے وہ جو گاڑے ہونے کی کیفیت ہے وہ مراد ہے اس سے، اسخانہ یسخنو، خوب خون ریزی کرنا. اور مراد یہ ہے کہ ان کی فوجی قوت اچھی طرح سے توڑ دو، کیونکہ جنگ میں پھر ان کو وہ صورت میں بیان ہو چکا تھا انفال میں کہ قیدی کرنا مقصود نہیں ہے اسلام میں، وہ تو اس وقت ہوں گے جب ان کا زور ٹوٹ جائے، ورنہ پھر دشمن کو چھوڑ دیا چار دن بعد پھر وہ مقابلے پہ آ جائے گا. اس لیے جب مقابلہ ہی ہوا تو پھر مقابلے میں اس کی کمر توڑنی چاہیے، وہ معنی ہے یہاں. اسخن تو منہ ہم خوب خون ریزی کر چکو، فشد الوساق، پھر سختی سے باندھو وساق کو. اور وساق کے معنی اصل میں وہ رسی ہوتا ہے جس سے آدمی کے ہاتھ باندھے جائیں پیچھے، جیسے مشکیں کس لینا جسے کہتے ہیں، یہ معنی بنے گا فشد الوساق، اس وساق کو مضبوطی سے باندھو. وساق باندھنے کی رسی کو کہتے ہیں، اونٹ کے لیے بھی شاید اس کا استعمال ہوتا ہے جس سے اس کا پاؤں وغیرہ باندھا جاتا ہے، اقال بھی اسے کہتے ہیں اور وساق بھی کہتے ہیں. تو پھر اس رسی کو جس سے ان کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں خوب مضبوطی سے باندھو، اور مراد ہے پھر ان کو قید میں لو، یعنی مخالف کے آدمیوں کو، دوسرے مخالف گروہ کے آدمیوں کو. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر بعد، اور جو آیا ہے یہ مضاف چونکہ اس کا معذوف ہو گیا، یعنی بعد ذالک یا من بعد ذالک یا بعد، سب کا معنی ایک ہی بنتا ہے. آپ کہیں من بعد ذالک تو بھی وہی معنی، بعد ذالک وہی معنی، اور مضاف اڑا دے اور کہے بعد تو بھی وہی معنی ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد یا تو احسان دھرتے ہوئے، منن مصدر ہے یعنی منو منن، یا اطلقوہم منن، ان کو آزاد کر دو احسان دھرتے ہوئے، لفظی معنی احسان دھرنا اور حال بنا لے، یا مفعول لہو بنا لے، ان کو آزاد کر دو احسان دھرنے کی خاطر. و اما فدا ان، یا پھر بدلے میں رقم لینا، یہ بھی مصدر ہے، یعنی او اطلقوہم فدا ان، یا ان کو چھوڑ دو بدلے میں کچھ لے کر، فدیہ لے کر جسے کہتے ہیں. فے دال یہ مادہ ہے اس کا، اور فدا اس کا مصدر ہے، اور یہ بھی مصدر ہے. تو گویا کہ دونوں مصدروں کا معنی احسان دھرنے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے، یا یہ کہیں احسان دھرتے ہوئے یا فدیہ لینے والے ہوتے ہوئے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو پھر چھوڑو تو یا احسان کے لیے اور یا بدلہ کے لیے، یعنی پھر ان کے ساتھ دو سلوکوں میں سے ایک ہوگا، یا من یا فدا، ذرے فدیہ لے کر چھوڑ دینا یا احسان دھرنا. احسان دھرنے سے کیا مراد ہے، کیا چھوڑ دینا مراد ہے، یا احسان کی کوئی اور صورت بھی ہے کہ یا تو ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو اور یا فدیہ لے لو چھوڑ دو. حتی تدع الحرب اوزارہا، لفظی معنی اس کا یوں ہے، یہاں تک کہ جنگ رکھ دے اپنے وزن، جنگ الحرب اپنے وزن رکھ، حرب یاد رکھیے طویل سلسلہ جنگوں کا جو ہوتا ہے اس کو حرب کہتے ہیں، یہ انگریزی میں وار اور بیٹل سے اس کا فرق کیا جاتا ہے، اور عربی میں حرب اور پھر اس چھوٹے کے لیے یا یوم یا غزوہ یا اس طرح کا لفظ آتا ہے، یعنی جو ایک دن، عموماً عربوں کی جنگ بھی ایک آدھ دن کی ہوتی تھی، جو تو ایک موقع پر ہو جسے بیٹل کہتے ہیں، حرب تو ان کے اندر 40-40 سال چلتی تھی، اس کے لیے مثلا حرب الفجار کہا گیا ہے، یوم الفجار نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک چلی تھی جنگ، تو اس لیے حرب کا معنی اردو میں تو ہم جنگ ہی کریں گے پھر، اور تو ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ اوزار وزر کی جمع ہے، اپنے بوجھ رکھ دے یعنی جنگ بالکل ختم ہو جائے، مراد یہ جنگ کی کیفیت یا جنگ کے امکانات ہی ختم ہو جائے۔ آگے اور مضمون چلتا ہے، اس میں وہ ہے کہ یہ جنگی قیدیوں کو پہلا حکم کہ ان کو خوب قتل کرو، یہی مضمون سورت النفال میں آیا تھا کہ اصل ضروری اس خان تھا، قیدی بنانا ضروری نہیں تھے، کیونکہ جب مقابلہ ہوا تھا تو ان کے جتنے آدمی مارے جاتے وہ دوبارہ تو مقابلے پہ نہ آتے، ہوا یہی کہ بدر میں جن کو چھوڑا تھا ان میں سے کئی پھر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے بعد میں، اور چاہے مصلحتیں تھیں اس میں ان کو چھوڑنے میں، تو وہ صورت انفال والے مضمون کی روشنی میں اس کا، اور یہ بلکہ اس سے شاید پہلے یا بعد میں ہی نازل ہوئی ہے صورت، کہ اصل مقصد تو ہے ان کو خوب تباہ کرنا پھر قیدی بناؤ۔ قیدیوں کے بارے میں یہاں یہ حکم ہے اور وہاں بھی حکم ہے، اس لیے قرآن کریم میں قیدیوں کے سارے حکم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کو سامنے رکھ کے تو مسئلہ طے ہونا چاہیے۔ منکرین سنت تو حضور کے حدیث کو نہیں مانتے، تاریخی واقعات تک سے کم وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ حضور نے کیا کیا قیدیوں کے ساتھ، وہ تو ایک ہسٹری تو ہے کم از کم، چلو سنت یا حدیث تم نہ مانو اس سے کیسے انکار کر سکتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو ثابت ہے، آپ نے قیدیوں کو مروایا بھی ہے، قتل بھی کروایا ہے، عقبہ بن ابی معیط، نظر بن الحارث جنگ بدر کے ہی تھے، اور شاید کسی ایک آدھ کو مکہ کی فتح پر بھی ایک دو کو سزائے موت دی ہے کہ فلاں فلاں کو، یا دو ہیں یا تین آدمی ہیں کہ یہ چاہے تمہیں کعبہ میں ملے ہیں، اس میں شاید حکم آتا تھا کہ کعبہ کو پکڑے کھڑے ہو تب بھی انہیں لے اور ان کو سزائے موت دے دی، تو ان کے کچھ جرائم یا کچھ ایسی چیز ہوگی، پھر آپ نے ان کو اور طریقوں پر چھوڑ بھی دیا ہے، مثلا بدلے میں بھی ایک آدھ قیدی کا ثابت ہے کہ کہیں بدلے میں کوئی قیدی لیا ہے، لیکن یہ کم ہے، جنگ بدر میں وہ فدیہ لے کر بھی ان کو چھوڑا گیا تھا، جن سے فدیہ نہیں جن کے پاس تھا ان کو، وہ بچوں کو کہا گیا تھا کہ پڑھا دیں 10-10 مدینے کے بچوں کو، تو اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مفت چھوڑنے کے واقعات بھی ہیں، ایک آدھ کو مثلا بدر کے قیدیوں میں سے شاید ایک ہے یا دو، ان سے صرف یہ وعدہ لیا تھا کہ تم آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں قریش کے ساتھ شامل نہیں ہوگے، بس یہی وعدہ کرو اور جاؤ، اور انہوں نے وہ وعدہ کیا، لیکن ان میں سے ایک نے پھر خلاف ورزی کی تھی اور پھر وہ دوبارہ مارا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اگلی جنگوں میں پھر آتا ہے، یعنی وہ کوئی انفلوئنشل آدمی تھے، ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ شامل نہیں ہوں گے تو ان کی وجہ سے 150 اور آدمی بھی نہیں آئیں گے کافروں کے ساتھ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے طرز عمل ثابت ہیں، اور قیدی بنانا غلام لونڈی بنانا یہ بھی ثابت ہے۔ اب یہاں سے بات پیدا ہو گئی لونڈی غلاموں کی، اور لونڈی غلام چونکہ اب ذرا عجیب لگتا ہے کہ وہ یہ غلامی بند ہے تو اب مسلم یہ کیا، تو ان صاحبوں نے جو منکرین نے سننا تھا انہوں نے کہا جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، بس پھر یا مفت چھوڑ دو یا فدیہ لو، اور کوئی صورت ہی نہیں، اسلام نے تو یہ حکم دے دیا، بس قرآن کا تو حکم ہے، باقی ساری چیزوں سے کر لیتے ہیں آنکھیں بند۔ اچھا اول تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، کیا اس سے غیر مسلم یہودی جو تاریخ ہے اسلام سے ان سے بھی زیادہ واقف ہے اور سارے حالات سے وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعی قرآن نے ابالش کر دی تھی سلیوری، یہ تو ان مولویوں کی طرح ہے جو کہیں جی ہوائی جہاز تم نے تو اب بنایا، قرآن میں تو 1400 سال پہلے ہوائی جہاز بنانے کا نسخہ لکھا ہوا تھا، تو پھر تم نے کیوں نہ معلوم کر لیا، کیوں نہ بنا ڈالا۔ اکثر سائنس کے بارے میں ہمارے ہاں یہ ایٹیچیوڈ اختیار کیا جاتا ہے، حالانکہ بات اس میں بھی صرف اتنی ہے کہ بھئی جدید علم یہ چیز سامنے لایا ہے ایک آیت کا، اس اگر یہ معلومات درست ہیں تو اس کی روشنی میں یہ ایک نیا معنی سامنے آتا ہے، نیا پہلو سامنے آتا ہے، بس یہ بات ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے بعض باتیں ہیں، دانتوں کی صفائی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا اور اب ڈینٹسٹری ایک مستقل سائنس بن گئی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ دانتوں کی کیا اہمیت ہے اور اورل ہائیجین کی کیا اہمیت ہے، تو مسواک میں آپ اس کی برکتوں اور فوائد پہ ظاہر کریں۔ تو یہ کہنا کہ حضور نے صرف من اور فدا، تو عیسائی اور یہودی تو اس سے نہیں مانیں گے کہ ابالش کر دیتے ہیں، اگر اس سے ابالش کرنا مراد ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی کرتے، اس پہ دیکھنا دیا کہ آپ نے کیا عمل کیا، دیکھیے شراب کے بارے میں آیا تھا سورۃ المائدہ والے، آپ نے عمل یوں کیا کہ بس جی آج سے شراب ختم اور جو سٹاک پڑے ہیں وہ بھی ڈسٹرائے کر دو، یعنی ایک طرح سے, اور سود کا بھی یہی کیا, سود اور شراب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا ود ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ, حالانکہ قانون کوئی ود ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں استعمال ہوتا کہ آج حکم جاری ہو اور کہے کہ پچھلے دنوں پر بھی. سود اگر حرام تھا تو کہا جاتا آج سے آئندہ کوئی نہیں لے گا, پچھلے لے دو. آپ نے فرمایا نہیں, پچھلے سود بھی اب لے, کوئی نہیں اب لے سکے گا. اور شراب کے بارے میں کہ بھائی آج سے بند ہوتی ہے, پچھلے سٹاک تمہیں 6 مہینے دیے جاتے ہیں, ختم کر لو. آپ نے فرمایا آج سے گھر میں رہے گی نہیں. اور بلکہ عجیب بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ منافقوں سے درگزر کرتے تھے اور مسلمانوں پہ بعض دفعہ زیادہ سختی کی ہے. یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے. شام سے ایک صاحب لا رہے تھے تجارتی مال اور اس میں شراب بھی تھی, لایا کرتے تھے, بیچتے تھے, اسلام میں حرام تو نہیں شروع میں قرار دی. مدینہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ مدینہ میں تو شراب بین ہو چکی ہے. انہوں نے اونٹ کا سامان تو وہی روکا چند میل پیچھے اور حضور کے پاس آئے پوچھنے کہ یا رسول اللہ میں تو لاتا رہا تھا وہ سامان, اب کیا کروں؟ کہا وہ تو حرام ہے, بین ہے. کہا پھر مجھے حکم دیجئے میں واپس جا کے بیچ آؤں, یعنی شام میں جہاں سے لایا. کہا نہیں, اسے اسی جگہ ریت پہ اور بھائی ساری انڈیل دو جو نقصان ہوتا ہو. تو آپ نے اس طرح سے حکم نافذ کیا. آخر لونڈی غلاموں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کیا؟ کیا کیوں کو تو چھوڑیے, کیا ہی نہیں. کیوں نہ کیوں تو جواب بعد میں آئے گا نا. لیکن اگر آپ شراب کو ود ری ٹرانسپیکٹو ایفیکٹ حرام کر دیا, آپ نے سود کو کر دیا, اس کو بھی کر دیتے کہ لو بھائی آج سے کوئی کسی کا غلام نہیں رہے گا. اور اس غلامی کی دو صورتیں تھیں. ایک تو عرب میں پہلے روخت کرنے کا سسٹم تھا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن عرصہ اسی طرح سے آیا تھا, لوگ جا کے ڈاکے ڈالتے تھے دشمنوں کے قبیلوں پر, ان کے عورتیں بچے لے کے کوئی پاس رکھے کو جا کے بھیج دیتے تھے, یہ بھی ایک صورت تھی. تو ایک تو وہ لونڈی غلاموں کی انسٹیٹیوشن موجود تھی, اس کے بارے میں تو کوئی حکم قرآن میں ہے نہیں. اور پرویز صاحب کہتے ہیں جی اس میں آیا وما ملکت ایمانکم, ماضی کا صیغہ ہے, جو تمہارے قبضے میں تھے. احمد نہ ہو تو ماضی کے صیغے کو اگر یوں لے لگے تو قرآن کے سارے ماضی کے صیغے لے, کچھ کو کچھ معنی ہو جائے گا آیتوں کا. وہ برماوی صاحب نے اپنے مضمون میں 8-10 مثالیں اسی طرح سے لی ہے کہ وہاں تو بڑی موزے کا خیل صورت پیدا ہوتی ہے اگر ہم ماضی کا معنی یہ لے لیں جو گزر چکا. بات یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں غلام موجود تھے ان کے بارے میں ابالش نہیں کیا قرآن نے, حکم موجود ہے. حکم تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اسلام غلامی غالباً ابالش کرنا چاہتا تھا یا کم از کم ان سے حسن سلوک کا متقاضی تھا, وہ ایک الگ بات ہے, اس کی وہ مدے ہیں. اور سب سے بڑی ہم 18ویں پارے میں پڑھا ہے کہ اس سے زیادہ پروگریسو چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مکاتبت کا حکم دے دیا کہ جو لونڈی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کرے, لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے, اسے آزاد کرا دے. اس سے بڑی جو خود ولنگ ہو تو وہ یہ کرے, خود ولنگ نہیں ہے تو دوسرے کو کیا درد دل میں اٹھتا ہے. ممکن ہے یہ بھی ہو, ایک مظاہرہ ممکن ہے اچھے تعلقات کے ساتھ ایک ذمہ دار کے ساتھ جو اس کے 20 مربوں کے 10 مربے کاش کر رہا ہے, وہ شاید گورنمنٹ کے 6 ایکڑوں کو سمجھے کہ یہ تو انہوں نے ہمیں غربت میں مبتلا کر دیا. تو وہ لوگ کیوں نہیں چاہتے تھے وہ تو ایک الگ بات ہے, مکاتبت سے زیادہ کوئی چیز نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن نے اسلام نے اس طرح ابالش نہیں کیا سلیوری کو جس طرح خمر اور سود کو بالکل ابالش کر دیا. یہ تو ایک حقیقت ہے. اس سے یہودی اور عیسائی تو آپ کے نہیں ماننے لگے جی ابراہم لنکن سے پہلے قرآن نے ابالش یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابالش کر دیا تھا. ہاں ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے, ہمیں رائٹ کرنے کے لیے تو احکام ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسلام کی پالیسی کیا تھی اس میں وہ سارے احکام رکھے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک, لوگ غلام لیتے تھے خریدتے تھے اور بادشاہوں نے پھر غلاموں کو اپنا داماد بنایا اور بادشاہ بنے, یہ آخر کیا چیز ہوتی تھی. دوسری طرف اس کی بھیانک تصویر بھی ہے کہ جناب وہ جو قیدی کو جنگی قیدی کا جو حق ہوتا تھا وہ آگے منتقل بھی کر سکتا تھا, اس کو یوں استعمال کیا جی ہم تو خریدتے اور بیچتے ہیں ہمیں کیا. یہ مودودی صاحب 57-53 یا 55 میں گئے سعودی عرب. سعودی عرب میں میرے خیال میں رسمی طور پر ساری دنیا کے ملکوں سے سلیوری بعد میں شاید 1936 یا 48 میں کہیں ابالش ہوئی ہے, بلکہ شاید اس کی بھی بات ہے میرے خیال میں, نہیں 55-52 کے بھی بعد کی بات ہے. تو انہوں نے لکھا ہے اپنے بلاد عرب میں والے کتاب میں کہ ریاض میں علماء سے بحث ہوئی کہ یہ غلامی کیوں آپ نے رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی لوگ بیچتے ہیں خریدتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے, ہم تو خریدتے ہیں. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی چوری کی گھڑی یا سکوٹر خرید لے اور یہ تسلی ہو کہ میں نے تو رسید لے لی ہے, مجھے اس سے کیا غرض کہ جس نے بیچا وہ کہاں سے لایا. تو اس طرح کی چیز تھی. اور
وہ مس یوز بہت کیا، عباسیوں کے زمانے سے مس یوز شروع ہوا ہے یا لیٹر امیہ پیریڈ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ منڈیاں لگتی تھی اور تاجر باقاعدہ لاتے تھے لڑکے لڑکیوں کو اور بیچتے ہو. یہ منڈیاں بعد میں بنو عباس کے زمانے میں شروع ہوئی ہے. سن 5 کی وہ کتاب حاج کی جو وہ اقتدار صاحب نے مجھ سے لی ہے، جنگ ایک آدمی تھا انسپکٹر پولیس تھا، اس نے لکھی ہے، میر الاداد خان سیال. وہ اتفاق سے میرے ہاتھ آئی تو وہ ساج میں بیان کرتا ہے کہ ہم ایک دن مکہ میں وہ منڈی دیکھنے گئے جہاں لوڈی غلام بچے بچیاں بڑے بوڑھے جو آپ چاہتے ہیں وہاں سے خرید لائے. باقاعدہ مکہ میں منڈی لگتی تھی. یہ صورتحال جو منڈیوں وغیرہ کی، یہ مسلمانوں نے اس کو مس یوز کیا ہے. اس کا اسلام اور قرآن اور اس سے کوئی تعلق نہیں اگر مسلمانوں نے ایسا کیا. اور اسی کو ممکن ہے ایسا ہوتا بھی ہو، یا جو ویسٹرنر ہیں وہ ایک خاص طریقے پر اس کو پیش کرتے ہیں. مثلا مسلمانوں کی سہالت کے لیے پینٹنگز ہیں ان کے ہاں، اور میں ابھی پڑھ رہا تھا ایٹلس آف اسلامک ہسٹری ہے 15ویں صدی کے بعد سے، اس میں ایک چیپٹر ہے کہ اسلام کے ساتھ زیادتی مغربی قوموں نے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا غلط نظریے ان کے رہے ہیں اور وہ ایٹیٹیوڈ. اس میں ایک فرانسیسی پینٹر کا ذکر ہے، اس نے 2-3 پینٹنگز بنائی تھی. ایک ہے ایگزیکیوشن وداؤٹ ٹرائل، وہ ایک آدمی دوسرے کی گردن کاٹ کے تلوار کو پوچھ رہا ہے، یہ بھی مسلمانوں میں عام ہے. ایک عورت بنائی ہے کو مراکش کی، انتہائی اس کو اتنی یعنی شہوت انگیز شکل میں اس کی وہ پینٹنگز ہیں، کتاب میں دی ہوئی ہے کہ یہ گویا کہ مسلمانوں کی حالت ہے. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابھی نہ کہیں مراکش گیا نہ افریقہ گیا، ایک فرضی جو اس کو باتیں پہنچی تھی نا ان پہ مبنی اس نے وہ پینٹنگز بنائی ہیں. ان پینٹنگز میں یہ بھی ہے کہ حرم کی تصویریں بنائی ہیں، مسلمان بادشاہ بیٹھا اور ارد گرد 50 ننگی عورتیں جی وہ اپنے چارم پیش کر رہی ہیں کہ حرم یہ ہوتا تھا. اسی طرح سے وہ منڈیوں کی تصویریں بنائی ہیں کہ ننگی نوجوان عورت کو گاہک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کچھ بیوائیں سی بیٹھی ہیں، کچھ بوڑھیاں سی لونڈیاں بکنے والی، اور ایک نوجوان لڑکی کو وہ آگے پیچھے سے ٹٹول کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے ایسا ہوتا ہو. اس نے یہ تو نہیں ذکر کیا امیر الاداد نے، لیکن یہ کہ منڈی تھی اور وہاں لوگ بکتے تھے. تو یہ باتیں اسلام کی نہیں ہیں، ایک وہ ایکسٹریم ہے. دوسری طرف بہرحال غلامی امریکہ میں ابالش ہوئی ہے، بلکہ امریکہ سے پہلے میرے خیال میں برطانیہ میں ابالش ہوئی تھی. امریکہ والوں کا انٹرسٹ یہ تھا اور ان کی غلامی کی صورت ہی اور تھی. وہ مسلمانوں کی غلامی اور اس کا ویسے بھی مقابلہ کوئی نہیں ہے. وہ تو لے جاتے تھے زیادہ تر افریقہ سے لوگ پکڑ کے، اور اس کے پکڑنے کی بھی دو صورتیں تھیں، یا تو بعض دفعہ یہ پرتگیزی وغیرہ خود حملے کر کے ساحل سے افریقیوں کو پکڑ لیتے تھے، بعض دفعہ افریقہ کے اپنے جو سردار آپس میں لڑتے تھے انہیں پتا چلا کہ یہ انگریز اور پرتگیز اور یہ جرمن وغیرہ تو لے جاتے ہیں، تو اپنے دشمنوں پہ حملہ کر کے ان کے آدمی پکڑ کے اور ان کو بیچ دیتے تھے کہ لے جاؤ. وہ پھر لے جاتے تھے انہیں امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز وغیرہ میں، کیونکہ وہاں فارم بنے تھے اور وہاں مین پاور اور لیبر کی ضرورت تھی. جس طریقے پر وہ لے جاتے تھے، جس طرح وہ جہازوں میں انہیں بھرتے تھے بوریوں کی طرح، اور جس طرح ان کو وہاں ہے کہ جناب گلے میں لکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، پھر پچھلے کے گلے میں لکڑی ہے ننگے، اور ایک چابک والا ساتھ جا رہا ہے، وہ آپ ان کی پینٹنگز دیکھیں. اس غلامی کا تو اسلام میں جنگی قیدیوں کا بھی تصور نہیں رہا کہ بھائی جنگی قیدی کو بھی اس طرح ہانک کے لے گئے ہوں کہ گلے میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، عورتیں ننگی جا رہی ہیں، مرد ننگے، ان کو چابک والا انہیں ٹھکنے نہیں دیتا. یہ امریکہ کے غلاموں میں تھا، وہاں ایکچولی یہ تھا، جس کی وجہ سے وہ انہیومن، کہ جب انہیومن سلوک ہونے لگے نا تو پھر انسانوں میں سے بھی اس کے خلاف انسان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں یہ رد عمل، ابھی آپ نے کل خبر پڑی ہے کہ اسرائیلیوں کے ساتھ جو وہ حد سے زیادتی ہونے لگی ہے، تو ان کے بعد آدمیوں نے اس پہ پروٹیسٹ کم از کم یا ریزنٹ تو کیا ہے. تو وہ تو قصہ وہاں ہوا، اور آخر وہ ابالش ہوئی، جس کی وجہ سے ابراہم لنکن ایک طرح سے مارا بھی اسی وجہ سے گیا اور خاصت ہوا، اب تک اس کے اثرات ہیں. تو وہ امریکہ، اور حالانکہ عجیب بات دیکھیے کہ جتنے کالونائزر تھے وہاں، یعنی جو امریکہ یورپ وغیرہ سے اس زمانے میں 18ویں صدی میں گئے ہیں، غلاموں کی تعداد ان سے 2-3 گنا تھی. یعنی اگر کالونائزر 1000 ہیں تو ان کی تعداد 5000 بنتی، لیکن بےچارے دبے ہوئے ڈنڈوں کے نیچے کام کرتے تھے جس طرح سے بھی کیا جاتا تھا. تو اس غلامی پر اول تو قیاس کرنا اسلام کی غلامی کو یہ بھی غلط ہے. یورپ والوں کے پاس جو غلامی کا تصور ہے وہ اگر امریکن تصور لیں، جس طرح بے رحمی سے ان سے کام لیا جاتا تھا، جس طرح ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے، جو مظالم ان پہ ہوئے ہیں، تو اسلام کی غلامی سے تو اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. لہذا مغرب میں جب غلامی کا تصور آتا ہے تو وہی آتا ہے جو انہوں نے دیکھی اپنے ہاں. باقی یا پھر جو مسلمانوں نے بگاڑا ہے اسلام اور شریعت کے احکام کو، کہ برمکی خاندان میں جعفر برمکی کے بارے میں یہ ہے کہ ہر جمعرات کو جی نئی لونڈی خریدنی ہے جو باقرا ہو، کہیں سے کنواری لونڈی خرید کے لائے، یہ تصور اسلام کا کہاں تھا؟ پھر ہوتا یہ تھا کہ بارڈر کے علاقوں سے کوئی پکڑ وکڑ کے ڈاکو لاتے تھے، بیچ دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے جی گورے رنگ کی ہیں، رومیوں کی پکڑ کے لائے ہوں گے، غزہ میں ہی آئے ہوں گے، فاتح نے اب آگے بیچ رہے ہیں. بعض دفعہ ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی اور ان کو اتنا پھر قیمتی بنا دیا جاتا تھا، ان کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا، شعر پڑھائے جاتے تھے. وہ بڑی ایک حاضر جواب، وہ کہتے ہیں کہ ہم بات میں دور سے دور نکل گئے کہ دلی میں جو وہ تھا نا شاید چاوڑی بازار یا کیا ایک بازار تھا یہ طوائفوں کا، وہاں شہزادوں کو بھیجا جاتا تھا صرف اس لیے تاکہ وہ آداب مجلس سیکھے، مینرز سکھانے کے لیے، یعنی وہ ان کو جناب ان کا تو صرف پان بنا کے دینے کا انداز ہی وہ مینر ہے ہندوستانیوں کا کہ وہ بھی وہ جانے. تو وہ ایسی لونڈیاں اور غلام بھی بغداد میں ہوئے ہیں جو وقت کے بہترین عالموں کی سی ان کی پوزیشن
ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها غالب ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم صدق الله العظيم. اس میں جنگ کا ہی حکم ہے، طالباً بدر سے پہلے یا بعد ہی کہیں یہ سورت نازل ہوئی ہے، عام جو اس کی نزولی کیفیت ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے بدر کے بعد کی بات ہے. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے یعنی میدان جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَاب، تو پھر گردنوں کا مارنا ہوگا، یعنی ضرب الرقاب میں جو نصب ہے وہ کہ مفعول مطلق کی ہے، فضربوا ضرب الرقاب، رقاب رقابہ کی جمع ہے، گردنے گردنوں پر مارو، کوئی صورت انفال والا حکم ہے، فضربوا فوق اللہ کے، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوریزی کر چکو، اسخن یسخنو گاڑا ہونے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، خوریزی کرنا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور خوریزی کرنا سے مراد ہے کہ آخر فوج ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، وہ بھی تمہیں تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ان کے آدمی نہیں چھوڑنے چاہیے جنگ کے لیے، تو یہ بالکل معقول حکم ہے. فشد الوثاق، پھر تم باندھو اس رسی کو، اصل میں تو معنی ہے وثاق وہ رسی جس سے ہاتھ باندھے جائیں قیدیوں کے، اور شد یشد باندھنا، پھر اس رسی کو، وہ بھی واؤفین قاف سے ہی ہے، اس کے معنی بھی باندھنا ہی ہوتے ہیں، تو اس رسی کو مضبوط باندھو، یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد ہے ان کی مشکیں کاس لو، ہاتھ باندھ لو، قیدیوں کی عموماً یہی صورت کے ہوتی تھی، اس لیے یہی ترجمہ ٹھیک ہوگا، پیچھے ہاتھ باندھ دیتے تھے. میں نے نہیں ہے، لیکن یہ کہ رسی میں باندھتے اسی طرح سے، اس لیے اردو میں ترجمہ مشکل کسنا بالکل صحیح ترجمہ ہوگا، لفظی میں نے تو اس رسی کو مضبوط گرا دو، کون سی رسی، کہاں دینی ہے، گلے پہ ڈال کے تو نہیں دینا، اس طرح سے یہ محاورے میں معنی پیدا ہوتے ہیں، لفظی معنی تو اس رسی کو خوب مضبوطی سے باندھو، مطلب یہ جس سے قیدی کو باندھنا ہے. اب باندھنے میں چونکہ وہ ہاتھ عموماً پیچھے باندھے جاتے تھے، اور یہی بہترین صورت ہے کہ بھائی بھاگ نہ سکے. فاما منا بعد و اما فدا ان، بس پھر یا تو احسان دھرنا اس کے بعد، بعدو کا معنی ہے من بعد ذالک، و اما فدا ان، یا فدیہ دینا، رقم عوض دے کر چھوڑ دینا، فدا ان بھی ورب ہے، مصدر ہے، اور منن بھی. اب یہ کہ من سے مراد کیا ہے، وہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ ان احمقوں نے یہ سمجھا، بس جی قرآن نے اسے ابالش کر دیا تھا، خود ذہن میں ایک معنی بنا لیا، حالانکہ غلامی میں لینا بھی ایک من کی صورت تھی، یعنی دشمن کو بری طرح سے رکھنا اور پھر اس کی گردن اڑانا اور عذاب دے دے کے مارنا، اس سے تو غلامی میں لینا نہ، اور اس میں بہت اچھے رہ جاتے تھے، تمام شہری جو سہولتیں وہ حاصل کر لیتے تھے، تو یہ معنی ایک لحاظ سے وہ یوں قرآن کے بھی غلط جاتے ہیں. باقی بات ہم نے کل کی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے شراب اور سود کی طرح سے غلامی کو ابالش نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے وہ احمق ہے اور قرآن کا غلط معنی کرتا ہے. البتہ غلامی کے بارے میں قرآن خاموش نہیں ہے، اس کے بارے میں احکام ہیں، ان کی حالت بہتر بنانا اور بظاہر رویہ یہ ہونا کہ شاید پالیسی یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن میں تو ختم ہو گئی تھی، یہ غلط ہے غلامی کے بارے میں. قرآن اتنی قرآن فہمی، اور اس سے پھر وہ ہمارے غیر مسلم بھی مطمئن نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے معنوں میں اب قرآن کو سے انکار کرنا نہیں چاہتے اور یوں ہی آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں، وہ تو مطمئن ہونے سے رہے. حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے وزن رکھ دے، بوجھ رکھ دے، اور بوجھ رکھنے سے مراد ہے جب کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے، دشمن اتنا کمزور ہو جائے کہ اس میں سکت ہی نہ رہے لڑنے کی. غالباً اس سے معنی باز نے یہ مراد لیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت یہ کیفیت ہوئی تھی. بہرحال ویسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حرب جنگوں کے ایک طویل سلسلے کو کہتے ہیں. ذالک، یہ بات تو یوں ہوئی، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا. انتصر کے اصل معنی ہیں بدلہ لے لینا اپنا، اور مراد ہوتا ہے مخالف پر کامیاب ہو جانا، کیونکہ بنیادی مادہ وہی نون سواد رے ہے. انتصر بدلہ لے لینا غالب آ کے، تو لانتصر منہم، اللہ خود ان سے بدلہ لے لیتا اور ان سے انتقام لے لیتا. ولیکن لیبلغ بعضکم ببعض، لیکن اب لیکن کے بعد یہ انڈرسٹوڈ ہے، ایسا نہیں کیا تاکہ لیبلغ، تاکہ وہ آزمائے، یہ الف زائد ہے خامخا کا رسم عثمانی کے مطابق. بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، پہلا بعض مفعول ہے، لیبلغ کا یعنی آزمانا مقصود ہے. اور والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قتل ہو گئے یا کیے گئے اللہ کی راہ میں، مارے گئے، شہید ہوئے، فلن یضل اعمالہم، پس وہ ہرگز نہیں برباد کرے گا ان کے اعمال. اضل یضل، بھٹکا دینا، ان کے اعمال کو بھٹکائے گا نہیں، مراد ہے برباد نہیں کرے گا. یعنی مصدر بنایا جائے گا، فإما تمنوا منن اطلقوا فداء، یعنی ان کو چھوڑ دو فدیہ کے ساتھ، بطور فدیہ کے یا فدیہ لیتے ہوئے. اس طرح سے کوئی فعل یا مفعول مطلق یا کوئی اور فعل، اطلقوا مثلا یا سرحوہم یا اطلقوہم، ان کو چھوڑ دو منن، لیکن اطلقوا منن کے ساتھ ضروری نہیں کہ چھوڑ دو کا معنی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فإما تمنوا منن وإما فادا یفادی مثلا بنتا ہے، فإما ان تفادوا فداء، پھر اس کا بھی وہی مصدر لے لیں تو وہ بہتر ہے. باقی رہ گئے کہ اطلقوا، ان کو چھوڑ دو، یہ معنی کرنا ضروری نہیں ہے، ہو تو سکتا ہے کسی اور فعل کے ساتھ بھی یہ آ رہا ہو منن، پھر مفعول لہو آ جائے، لیکن مفعول مطلق لے لے تمنو منن، منت کرو، احسان کرو یا بدلہ لو. اچھا، ہم پڑھ رہے تھے فلن یضل اعمالہم، کہ وہ ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا. اول یضل، پھٹکا دینا، فائل، ضمیر فائل اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اعمالہم منصوب ہے. سیہدیہم، وہ ان کو ہدایت دے گا یا منزل مقصود پہ پہنچائے گا، ان کو راستہ دکھائے گا. ویصلح بالہم، اور ان کی حالت اچھی کر دے گا. بال کے معنی دل اور قلب کے بھی آتے ہیں عربی میں، اور ویسے حالت کے معنی میں بھی آتا ہے، کیف حالوں کا، کیف بالوں کا، اس طرح سے دونوں ہی لفظ استعمال ہو جاتے ہیں. ہاں، دل میں مثلا خطر بے بال ہی، اس کے دل میں یہ بات گزری، بلکہ کل ہم نے بتایا تھا فارغ البال عربی لفظ ہے، یعنی دل کا فارغ ہونا ہر قسم کے غم فکر وغیرہ سے. فولا تنام کچھ ہے اللہ فارغ البالی، بے فکر ہو کے سو. یصلح بالہم، ان کے حالت کو اچھا کر دے گا. اس سے شاید ظاہری باطنی ساری حالت مراد ہوتی ہے، اور حال صرف ظاہر کے لیے ہو. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا ان کو اس باغ میں یا بہشت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جو کہ اس نے ان کو پہچان کرا دی ہے. عَرَّفَ يُعَرِّفُ تَعْرِيفًا، اس کے ایک معنی پہچان کرا دینا ہوتا ہے، اسی سے وہ تعریف و تنقیر جو نکلا ہے لفظ، وہ بنا ہے، وہ اسی سے بنا ہے، کیونکہ عرفا کا اصل معنی یہی ہے. عرفا ہا، ہا کی ضمیر جنت کے لیے ہے، اللہ نے وہ اس کی گویا کہ پہچان کرا دی ہے، لہم ان کے لیے. بعض تفسیروں میں اس کا ایک اور معنی عجیب لکھا تھا کہ عرفا کا معنی ہوتے ہیں خوشبودار کرنا، اور یہ معنی بھی وہ انہوں نے کہا کہ اس کا معنی کہ اس نے وہ خوشبودار کر رکھی ہے ان کے لیے، لیکن یہ دور کا معنی ہے. عرفہا لہم، جس کی اس نے ان کو پہچان کرا دی ہے، اس کی بیان اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. ان، اور اس کے جواب شرط مجزوم ہے، ویثبت، یہ بھی جواب ہے، اور ثابت جما دے گا تمہارے قدم، ثبت یو سبے تو پکا کر دینا، جما دینا، اقدامکم اس کا مفعول ہے. والذین کفروا اور جو کافر ہیں، فتعس لہم تو ان کے لیے بربادی ہے. تے عین سین تعس یا تعسو کا اصل معنی ہے سخت ٹھوکر کھا کے گرنا، کہ آدمی پھر اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کے لیے یہ ورب آتا ہے. ٹھوکر ایسی ٹھوکر کھا کے گرنا کہ پھر اٹھ نہ سکے آدمی، پھر یہ ہلاکت اور بربادی کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو فتح سن یعنی یہ اس طرح سے ہے، نصب اس کی بھی وہی ورب تو ستا آسن اس طرح سے مجہول ورب بنا لیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے، یا کوئی اور ورب بنا لیں، قدرت آسن لہم ان کے لیے تقدیر میں رکھی گئی ہے، یا کتب تعسن لہم، لیکن فعل مجہول نہیں آئے گا کیونکہ پھر تو تعسن ہوتا. عربی میں نصب اس طرح سے فعل کسی کو معذوف مان کر وہ اس کا مفعول اس طرح سے مانا، تعس تعسن لہم ان کے لیے بربادی ہے. اور وہ اول اعمالہم اور بھٹکا دیے اس نے ان کے اعمال، یہ وہی بار بار مصدر آ رہا ہے، اس نے گم کر دی ان کے عمل یعنی اللہ تعالی نے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے. فاحبط اعمالہم پس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال. احبط یحبط احباط باب افعال میں ہو تو اس کے معنی ضائع کرنا ہوتے ہیں، باب تیابہ تو میں نے برباد ہونا ہوتا ہے. اللہ نے ان کے عمل، اس نے یعنی اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے. کون سے اعمال مراد ہیں؟ کیا وہ نیکی یا ویسے ان کی کوششیں ناکام گئی؟ سارے ہی معنی ہو سکتے ہیں. افلم یسیرو فی الارض، پس کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظرو تاکہ دیکھتے، اب اردو میں تو ہم یہی ترجمہ کریں گے، فینظرو فے سببیہ ہوئی ہے اور نون گر گیا ہے، یعنی یہ نصب میں ہے، مجزوم نہیں ہے. پس کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھے، کیف کانا عاقبت الذین من قبلہم، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے. عاقبت کانا کا اسم ہے، یہ کانت بھی ہو سکتا تھا لیکن لازمی نہ ہو، مؤنث حقیقی نہ ہو تو دونوں باتیں جائز ہوتی ہیں. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ کیا. دمرا کے بعد براہ راست مفعول بھی آتا ہے، مثلا یہ یوں بھی ہو سکتا تھا دمرہم اللہ، کیونکہ قرآن میں آیا ہے نا فدمرناہم تدمیرا، براہ راست مفعول، اور دمرا علیہ کے معنی بھی ہوئی ہوتے ہیں. اس طرح سے اردو میں اگر کہیں تو ایک تو ہے مثلا تباہ کرنا، اور اگر اللہ کا رعایت کرے اردو میں تو پھر ترجمہ ہو سکتا ان پر تباہی لایا، پھر وہ ان پر کا بھی ترجمہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے بھی ان پر تباہی لایا مراد ہوئی ہے ان کو ہلاک کیا. ولل کافرین امثالہا، اور کافروں کے لیے اس جیسی اور یعنی بہت چیزیں ہیں. ہا کی ضمیر عاقبت جو اوپر آئی ہے نا کافروں کی، اس کے لیے ہے، یعنی جیسی عاقبت ان لوگوں کی تھی اس جیسی، اس عاقبت جیسی کئی مثالیں ان کافروں کے لیے ہیں، یعنی ان کے بھی انجام وہی ہوگا. امثالہا اس جیسی سزائیں کہہ لیجیے، عقوبت یا عاقبت اس جیسی کئی، مثال کی جمع ہے یا مثل کی جمع، اس کی مانند کئی اور ہیں کافروں کے لیے، یعنی برے انجام اور سزائیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس قانون کے تحت ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ اس سبب سے ہے کہ بے ان اللہ مولا، کہ اللہ مولا ہے، کارساز ہے، مولا ولایت سے نکلا ہے، اور پہلے یہ مولن آیا تھا، یہاں مضاف ہو گیا، مولا الذین آمنوا ایمان والوں کا مولا ہے یا کارساز ہے. وان الکافرین، اور یہ بے شک حقیقت ہے کہ جو کافر ہیں لا مولا لہم، ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، یعنی حقیقی کارساز ان کا نہیں ہے، ان کا کام بنانے والا کوئی نہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا، یہ کرتا ہے اہل ایمان کو، وعمل الصالحات اور ان لوگوں کو جو عمل صالح جنہوں نے کیا، جنات باغات میں، ایسے باغات میں، نکرا ہے کہ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں یا بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، والذین کفروا اور وہ جو کافر ہیں یا جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تمتع فائدہ اٹھانا، استعمال میں لانا کوئی چیز، فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی دنیاوی ساز و سامان سے، ویاکلون اور کھاتے ہیں یا کھا رہے ہیں، کما تاکل الانعام جیسا کہ جانور بھی کھاتے ہیں، یعنی صرف پیٹ کی حد تک ہی ان کے سارے مقاصد گویا کے رہ جاتے ہیں، اگر دوسرے لفظوں میں بات کریں تو یہی مراد ہے، جیسے انعام کے ویسے میں نے مویشی کے ہوتا ہے، خاص طرح کے جانور، سارے جانوروں کو نہیں کہتے، جیسا کہ مویشی کھاتے ہیں، ون نار مس ولہم اور آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہوگی، مس واہم یا مس ولہم، تو اس میں دیکھیں تو یہی جو ہم روٹی کپڑے مکان کو ساری ضرورت اور اکنامک کہتے ہیں مجبوری انسان کی ہے، وہ تو حیوان کی بھی مجبوری ہے پیٹ کی حد تک، تو اس لحاظ سے صرف کھانے پینے کو زندگی کا مقصد بنانا گویا کہ وہ تو حیوانی زندگی ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حیوان نہیں بنایا بلکہ انجام کا ذکر کیا، ون نار مس ولہم ان کا ٹھکانہ آگ ہے، انہوں نے اپنی قوتوں کو ضائع کیا، وکأیم من قرية هي اشد قوة کأیم، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کم کے معنوں میں ہی آتا ہے، اور یہ اصل میں یہ ہے اور اس کے نیچے تنوین تھی کأیم، لیکن اس کا رسم الخط بس اس طرح سے ہے، یعنی یہ لفظ خاص اس طرح سے ہی لکھا گیا ہے قرآن مجید میں بھی اور عام عربی میں بھی، یعنی حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل سے پہلے یہی تھا کہ کاف اور این تھا، لیکن بس اس کا رواج ہو گیا کہ اس طرح لکھنا ہے، ایک خاص سپیلنگ بن گیا ہے، حتیٰ کہ عام عربی میں بھی یہ اسی طرح لکھا جائے گا، کَأَيِّم مِن قَرْيَةٍ بہتری ہیں بستیاں، وہی کم من والا معنی ہے، ہے یا اشد قوتن جو کہ زیادہ سخت تھی بلحاظ قوت کے، زیادہ سخت بلحاظ قوت کے، من قریت کا تیری بستی سے، کتنی ہی بستیاں تھیں جو کہ زیادہ قوت والی تھی، زیادہ قوت والی ہی کر لیں ترجمہ، کیونکہ زیادہ سخت تھی بلحاظ قوت کے کرنے کے، اردو میں بھی یہی کیا ہوگا انہوں نے، زیادہ قوت والی تھی،
وہ سخت تھی قوت میں،
چلیے وہ تو پھر تو تمیز کے ساتھ ترجمہ کیا، من قریت کا تیری بستی سے، التی وہ بستی جس نے کہ اخرجت کا تجھ کو نکال دیا، تیری اس بستی سے جس نے تجھے نکال دیا، اس سے زیادہ طاقت والی بستیاں تھیں، کتنی ہی تھیں، بہتری تھیں، بستی سے مراد قریت کا سے مراد تو مکہ مکرمہ ہی ہے، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کیا، یعنی بہتری بستیاں تھیں جو قوت میں زیادہ تھیں اس مکہ کے نسبت جس نے تجھے نکالا، اہلکناہم مراد ہے اہل کریا، بستی نے تو کیا نکالنا تھا، یعنی من اہل کریت کلتی، کریت اوپر میں بھی یہی آ سکتا ہے، وکأیم من اہل کریت، اہلکناہم اسی لیے تو ضمیر آگے ہم آئی ہے بستی کے لیے، تو ورنہ اہلکناہا آتا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم بس نہیں ہے کوئی کسی قسم کا مدد دینے والا ان کے لیے، یا نہ تھا کوئی مدد دینے والا، افمن کان علی بینت من ربی تو پس کیا وہ جو کہ من استفہامیہ ہے، نہیں من موصول ہوگا، بھلا وہ جو کہ، یوں ترجمہ کریں گے، افمن کانا کیا وہ جو کہ ہے اوپر واضح ہدایت، واضح بینہ میں نے طریقہ یا روشن طریقہ یا نشانی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں مراد ہے ایک طرح سے بینتن، کوئی مؤنث یعنی موصوف یہاں غائب ہے، جیسے کہ علی طریقہ بینتن اس قسم کا، کہ وہ واضح ہدایت پر ہے، یا علی ہدایت بینتن من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، بھلا وہ جو کہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح طریقے پر یا ہدایت پر ہے، کا من کیا مانند ہے اس کے جو کہ، کا مانند من وہ جو کہ، زینا لہو آراستہ کر دیا گیا جس کے لیے، سوء عمل ہی اس کے عمل کی برائی کو، تو جو بینہ پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جس کے لیے سجا دیا گیا اس کے عمل کی برائی کو، یعنی جو اپنے برے کاموں کو اچھے سمجھ رہا ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ من شروع واحد سے ہوا ہے، اور زینا اور عمل ہی کی حد تک تو واحد ہی رہا ہے، آپ آگے ہو سکتا تھا وتبا احواہ، لیکن آیت کے فاصلے کا تقاضا تھا، تو ایسے لوگ بہت سے ہوتے ہیں، اس لیے صیغہ جمع کا آ گیا ہے، وتبعوا احواءهم، جیسے یہ ویسے جیسے قرآن میں آتا ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور آگے آتا وما هم بمؤمنین وما هو بمؤمنین نہیں کہا، تو جمع کا صیغہ یہاں آیا ہے اسی طرح سے، آیت کا بھی تقاضا تھا احواءهم آ گیا اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس باغ یا بہشت کی جو کہ وعدہ دیا گیا جس کا متقیوں کو، متقیوں سے وعدہ کیا گیا. وعد المتقون یعنی بہا اس باغ کے، وعد کا نائب فاعل متقون بنائے گئے ہیں. اور مثل کے معنی بیان کے بھی ہوتے ہیں، حال بیان کرنا، مثال بیان کرنا، وصف بیان کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. تو اس کی ڈسکرپشن یوں ہے، اس بہشت کی کا بیان، اس بہشت کی صفت یا وصف جو کہ متقیوں سے وعدہ کیا گیا وہ یوں ہے، یعنی وہ اس قسم کی چیز ہے. فیہا انہار من ماء غیر، یوں ہے پھر وہ فکر دونوں سب جو شروع ہوتے ہیں وہ اس کے خبر کے طور پر آ رہے ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں اس جنت میں ہوں گی نہریں پانی کی، غیر آسن جو بدبودار ہونے والا نہیں ہے. حسن یا سنو اسنن کے معنی ہوتے ہیں پانی کا رنگ یا بو خاص طور پر بدل جانا، متغیر پانی کا ہو جانا، اس سے اسم فاعل بنے گا آسنن، بدبودار ہو جانے والا یا متغیر ہونے والا، اور رنگ اور بو کی خرابی کے لیے یہ آتا ہے. پانی کے لیے ہی پڑھا ڈکشنری میں، تو وہ پانی ایسا ہوگا کہ جو رنگ اور بو بدلنے والا. اس کا مطلب یہ کہ یہ پانی تو اگر رکھا جائے تو اس میں تو فرق پڑ جاتا ہے. ہم نے تو ایک دفعہ زمزم کو رکھا، پتہ نہیں وہ یہی تجربہ کرنے کے لیے کہ کیا ہے، تو وہ جست کا تھا ڈبا، میرے خیال میں 3-4 سال کے بعد دیکھا تو اس میں ایک وہ چیز پیدا ہو چکی تھی، شاید دھات کی وجہ سے ہوئی ہو. تو کہتے ہیں کہ پانی زمزم کا بگڑتا نہیں ہے، واللہ عالم کے ساتھ
تو
وہ جست کا ڈبا تھا، اب ہم نے پھر رکھا ہوا ہے، دیکھیں گے یہ پلاسٹک میں آئے.
اچھا
تو پھر اس کا مطلب یہ پانی ہی ہے پانی، تو پھر وہ پانی جو کہ رنگ نہ بدلے وہ پھر کوئی اور چیز ہوگا. یہ جو کیا کیا ہائیڈروجن اور کس سے بنتا ہے، آکسیجن سے، پھر یہ تو اور چیز ہے. تو بہرحال نہیں نہر زبیدہ کا یہ کس نے کب چلائی ہے، نہر زبیدہ کا پانی وہاں کہاں آ رہا ہے؟ تو کنواں ہے اور اس میں سے ہر وقت وہ ٹیوب ویل اس میں چلتا رہتا ہے. خدا جانے اتنا،
جب میں نے وہاں پر کسی عرب کو یہی بات کہی تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوا.
نہیں نہیں، نہر زبیدہ تو صرف عرفات تک آئی تھی، اگر تھی بھی تو، اور اب پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن ہے، خشک ہو گئی ہے یا کیا، اب انہوں نے اور ذرائع سے وہاں پانی بہرحال لے لیا ہے. مکہ مکرمہ کے ارد گرد پانی کے اور کنویں تو ہیں، لیکن یہ نسبتاً ٹھنڈا اور اچھا پانی، میٹھا پانی، اس کو عرب کے پانیوں کے لحاظ سے میٹھا پانی کہا جا سکتا ہے. پانی تو اور بھی وہاں کنویں وغیرہ ہیں اور طبعی قسم کے ہیں. منا کے پاس ہم نے ایک کنواں دیکھا تھا اتفاق میں، اس طرف راستے وہ مکہ سے تو خیر ذرا دور ہے لیکن یہ پہاڑی کے دامن میں تھا اور بہت بڑا اور بہت چوڑا تھا. ایک طرف تو اس کی دیوار پہاڑ کی ہی تھی اور اس میں جوتے اور کیا کچھ سب اوپر کو منڈیر وغیرہ نہیں تھی، لیکن پانی کا بھرا ہوا تھا، قدرتی ہوگا. تو ایسا پانی جو کہ رنگ و بو جس کا بدلنے والا نہیں ہے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی نہریں ہوں گی، یعنی فیہا انہار، یہ بھی نکرہ مؤخر ہو گیا نا مبتدا، نہریں ہوں گی دودھ سے، من لبن ایک ایسے دودھ سے جو کہ لم یتغیر طعمہ بدلا ہی نہیں جس کا ذائقہ، یعنی یہ نہیں کہا کہ من لبن لن یتغیر کہ بدلے گا نہیں ہرگز، بلکہ ماضی کی منفی ہے، جس کا کبھی ذائقہ بدلا ہی نہیں. ہاں یعنی وہ اب دودھ کا ذائقہ نہ بدلنا، پھر یہ بھی دودھ، اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیاوی دودھ اور پانی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، ممکن ہے کوئی سنتھیٹک قسم کا اللہ نے بنایا ہو.
یہ نہیں ہے. وہ انہار من خمر لذت للشاربین, اور نہریں ہوں گی شراب کی. اب خمر کا لفظ صاف شراب کے لیے ہے, وہی شراب جو نشہ دیتی ہے, اسی لفظ کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. معنی چاہے جو ہے, خمر یخمر اور ڈھانپنے کا معنی ہوتا ہے, شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں. پھر وہ ہے لذت للشاربین, لذت کے معنی ہے لذت پانا یا محسوس کرنا, اور اس لحاظ سے یہاں لذت ذات لذت کہہ سکتے ہیں, یعنی من خمر ذات لذت للشاربین. ذات کا لفظ معذوف ہے, یاد رکھیں خمر کا لفظ مؤنث سمعی ہوتا ہے. پینے والوں کے لیے وہ مزہ دینے والی ہے, مزہ صرف معنی ہے لذت کا, لیکن مزے والی ہے. اب اس میں کہ وہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ اس شراب سے تو سردرد اور یہ وہ غول وغیرہ ہوتا ہے, اور قرآن نے کہا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی کیفیت بھی کوئی اور ہوگی. وہ انہار من عسل مصفا, اور اس میں نہریں ہوں گی صاف کیے ہوئے شہد کی. من یعنی انہار و عسل کہنے کی بجائے وہ جو نکرہ مضاف جس طرح کرتے ہیں نا, انہار من عسل مصفا کی کچھ نہریں, سارے نکرے آئے ہیں. انہارم من خمرن, انہارم من لبنن, انہارم من ماءن, یعنی یوں نہیں کہا انہار ماء و انہار لبنن و انہار خمرن, بلکہ سب نکرے آئے ہیں سارے. اصل شہد کو کہتے ہیں صفا یصفی تصفیتن, میں نے صاف کرنا. سواد فے واو مادہ سے باب تفعیل ہے, تو اس سے یہ اصل میں ہے مصف ون, پھر وہ واو کی یہ ہوتی ہے دو پیش ہیں وہ اڑ جاتے ہیں پہلے لفظ پر, دو زبریں آ جاتی ہیں اس کی, پھر رفن نصب جار یہی رہتی ہے مصفن مصفن مصفن. صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں, تصفیہ اسی سے نکلا ہاں, صاف صاف کر دینا. پھر وہ معاملے کے صاف کرنے کے لیے اردو میں آتا ہے نا تصفیہ کر دیا, ویسے لفظی میں نے جو ہے وہ صفا یصفی تصفیہ تن میں نے ہے صاف کر دینا, ریفائن کرنا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان کے لیے وہاں ہوں گے پھلوں میں سے ہر قسم کے. كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اصل میں تو كُلِّ کا عام طور پر مضاف واحد نقرہ ہوتا ہے, یعنی من كُلِّ ثَمَرَاتٍ, لیکن جمع آ جائے تو پھر اس کا معنی قریباً وہی رہتا ہے, صرف ایک معرفہ آ گیا. كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھلوں میں سے تمام, پھلوں کے تمام میں سے, یوں تو بنتا ہے لفظی ترجمہ, پھلوں کے تمام میں سے, یعنی تمام پھلوں میں سے یا ہر قسم کے پھلوں میں سے. ومغفرت من ربہم, اور ان کے لیے ہوگی وہاں مغفرت ان کے پروردگار کی طرف سے. یہ مغفرت کا ذکر خاص طور پر قرآن کریم کرتا ہے ان پھلوں وغیرہ یا دوسری لذتوں کو جہاں بیان کرتا ہے, تو یہاں عورتوں کا بھی بیان کرتا ہے, پھلوں کا بھی بیان آتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ مغفرت اور رضوان, خدا کی طرف سے بخشش اور خدا کی رضا مندی, وہ بڑی چیز ہے. بلکہ ایک جگہ تو آیا ہے رضوان من اللہ اکبر, ان نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے خدا کی رضا مندی. کمن ہوا خالد فی النار, یہ گویا کہ پہلا سوال جو ہے اس کے جواب میں تھوڑا سا معذوف خود بخود آ گیا ہے کہ یہ آدمی جس کو یہ چیزیں ملیں کیا وہ ہے کمن ہوا خالد فی النار, کیا وہ اس آدمی کی مانند ہو سکتا ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا آگ میں, خالدن ہمیشہ رہنے والا ہوگا آگ میں. وسقو ما ان حمیمن, اب یہاں بھی دیکھیے کمن کے ساتھ تو واحد آئی ہے ضمیر ہوا اور خالدن, اور آگے وسقیہ نہیں کہا بلکہ سقو, ان کو پلایا جائے گا, ہے ماضی کا صیغہ لیکن قیامت کے ذکر کی وجہ سے مستقبل میں ترجمہ کرتے ہیں. سقو اصل میں سوکے یو ہے, سقا یس کی پلانا, سوکے یا یس کا پلایا جانا. وہ سقو اور ان کو پلایا گیا, نائب فائل تو ضمیر ہم اس کے اندر آ گئی نا, پھر جو چیز پلائی جاتی ہے وہ بھی نصب میں آتی ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے وہ سقا ہم شرابن تہورا, ان کو پلایا پاکیزہ ڈرنک, یعنی تو اس طرح سے ما ان دوسرا مفعول ہے جو کہ نصب میں آیا ہے. مثلاً آپ کہیں گے سقیتہ ماء, میں نے اس کو پانی پلایا, یا سقیتہ لبنن وغیرہ, تو اس طرح سے دوسرا مفعول جو ہے وہ نصب میں آیا. سقو ماء, وہ پلائے جائیں گے پانی, اور پانی کی صفت آ گیا ہے حمیمن, کھولتا ہوا یا سخت گرم. فقطع امعاءہم, پس اس نے کاٹ دیا
قطع یقطع تقطیعا کاٹ دیا، فعل معروف آیا ہے، یعنی وہ کاٹ دے گا امعاءہم ان کی انٹڑیوں کو. امعاء کا مادہ میم عین واو ہے، اور واحد اس کا یا میعن ہے، جیسے امن ہدن کی طرح میم کی زیر اور عین پر دو زبریں دے کے میعن، اور بعض کہتے ہیں کہ معین بھی ہے واحد اس کا، اور اس کی جمع آتی ہے امعاء. خود معاء بھی واحد بھی گنا گیا ہے اور اس کی جمع امعیا بھی آتی ہے. بہرحال یہ جو لفظ امعاء آیا ہے یہ میعن یا معین کی جمع ہے، اور ہے واوی معا یمعو کے معنی بنیادی تو ہوتے ہیں بلی کا میاؤں کرنا، یعنی بلی کی. عجیب بات ہے کہ انگریزی میں بھی ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں میاؤں کرنا، اس کی آواز کی نقل ہے، اور انگریزی میں بھی میو آتا ہے کیٹ کے آواز کے لیے، اور عربی میں بھی آتا ہے معا یمعو. شاید طریقہ جدید میں یہ لفظ کہیں آپ نے پڑھا بھی تھا میرا خیال ہے، میرا کہیں آیا ہے. بہرحال معا یمعو معا مع الحرہ، تو یعنی اس نے اپنی آواز نکالی میاؤں کی، اس سے یہ نکلا. اچھا آپ دیکھیے انسانی کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں صبح دیکھ رہا تھا اس میں معا میں، تو پنرس نے لکھ دیا کہ یہ ایسا مادہ ہے جس سے کوئی وربل روٹ نہیں، یعنی اس سے کوئی ورب نہیں استعمال ہوتا، اور مادہ بھی اس نے میم عین یہ لکھ دیا جو وہ انگریزی کی ڈکشنری ہے. میری عموماً عادت ہے بعض دفعہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں نے کہا شاید جو وہ بستان میں دیکھا تو باقاعدہ مادہ ہے میم عین، یہ تو کوئی مادہ ہی نہیں سرے سے، میم عین واؤ ہے. بس واؤ کو بدل کے اس طرح استعمال کر لیتے، میم عین یہ ڈکشنری میں نہیں ملتا میم عین واؤ، بلکہ اس نے خاص طور پر لکھا ہے ما یمعو میں تھی اول تو پتہ چل رہا تھا واوی ہے کیونکہ نصر ینصر، لیکن اس نے لکھا ہے آگے واوی یون، یعنی یہ ہے واوی، اور اس سے ایک لفظ یہ بنتا ہے معین معن، اس کی جمع امعاء، پھر ایک واحد اس کا معاءن بھی ہوتا ہے، اس کی جمع پھر امعیہ کرتے ہیں سب کے میں نے انٹڑیوں کا. اور بھی اس لفظ کے، وہ اس نے تو ٹال دیا کہ اس کا کوئی ورب نہیں ہے، اور دوسری ڈکشنری میں تو اس کے بہت سے معنی لکھے تھے، نالی جو چلتی ہو پانی کی وادی میں، اور اس طرح سے اور معنی بھی لکھے تھے. تو وہ کاٹ دے ان کی انتڑیوں کو، ایسا پانی پلایا جائے کیا یہ اور وہ جس کو وہ نہریں دودھ کی اور وہ اصل مصفہ کی، یہ کیسے یعنی برابر ہو سکتے ہیں؟ دو بالکل ایکسٹریم انجام الگ الگ بتائے گئے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے یعنی مخالفوں کافروں یا منافقوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ من ہم من، جیسے اتھا ومن الناس من، الناس کی بجائے گویا کہ ہم لگ گئے، ان میں سے. اب دیکھیے یہ دوزخیوں کا نہیں ہے، اب پھر وہ بات دوسری شروع ہو جاتی ہے، یہ قرآن کریم کا اپنا سٹائل ہے. ومن ہم مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو تیری طرف کان دھرتا ہے، سنتا ہے تیری بات، یعنی کسی وقت پہ بظاہر یعنی سن ہی رہا ہوتا ہے. یہ ضرور یہاں سے منافقین کا قصہ شروع ہو گیا ہے، صورت ممکن ہے کہ اس کے دو حصے الگ الگ وقتوں پہ نازل ہوئے ہوں، کیونکہ اس سے آگے کافی مضمون جو ہے وہ منافقین کا چل رہا ہے، صورت بھی مدنی ہے. حتی اذا خرجوا من عندك، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں تیرے پاس سے، یعنی باہر جاتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم، کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا، اور اس سے مراد ہیں صحیح مسلمان، کیونکہ وہ بھی مجلس نبوی میں رہتے تھے، یہ بھی باہر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا، ماذا کیا قال کہا آنفا ابھی ابھی. آنفا کا یہ خاص استعمال ہے، مادہ اس کا الف نون فے ہے، انفن جس کے میں نے ناک ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلتا ہے، اور اعتنفا اور استعنفا کے معنی ہوتے ہیں نئے سرے سے بات شروع کرنا، استیناف پڑھایا. تو ان معنوں کے لحاظ سے یعنی آنفن کا معنی انہوں نے کیا مستعنفن یا موتنفن، کہ ابھی ابھی گویا کہ بات جو شروع ہوئی ہے، تو یہ اس طرح سے نصب میں آتا ہے آنفن بھی اور آنفتن مؤنث بھی. مثلا آنفت الشباب عربی میں ڈکشنری میں لکھا تھا کہ اس کے معنی ہے شروع جوانی، تو اس لیے نزدیک ترین وقت جو ابھی شروع ہوا ہے
اس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے اور یہ اس طرح نسب میں آتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اس کا معنی بنتا ہی یہی ہے, شاید اس میں ظرف کا معنی ہے اس وجہ سے اس طرح سے اس کو نسب میں ہی بولتے ہیں. آنفن, ماذا قال آنفن, اس نے, یہ آنف بظاہر اسم فاعل ہے لیکن اسم فاعل ہے نہیں, اس نے آنف ہوتے ہوئے کیا کہا یہ نہیں بلکہ ماذا قال آنفن, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کیا کہا تھا. مطلب اس کے یہ ہے کہ مجلس نبوی میں وہ اتنی توجہ سے بات ہی نہیں سنتے تھے, خدا جانے اپنے کس خیال میں لگے رہتے تھے. تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ دوسرا طریقہ تھا نا بات کرنے کا کہ وہ آپ کی کوئی بات توجہ سے سنتے ہی نہیں اگر بیٹھے بھی ہوتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی, یعنی وہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ضد کی یا تعصب میں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور ان لوگوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی, شاید یہ وجہ ہو تبع کی, خواہشات کی پیروی اس حد تک کی کہ دل سوچنے سے عاری ہو گئے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی, اهتدى يهتدي سے اهتدوا, جنہوں نے ہدایت پائی, زَادَهُمْ هُدًى, اس نے بڑھایا ان کو بلحاظ ہدایت کے. زَادَ يَزِيدُ بڑھانا, زیادہ کا فاعل اللہ ہے, زیادہ ہم ہدن, اللہ نے بڑھا دیا ان کو بلحاظ ہدایت. اور چاہیں تو اس کو دعائیہ مان لیں کیونکہ ماضی دعا کے لیے بھی آتی ہے, اللہ بڑھائے ان کو بلحاظ ہدایت کے, اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بڑھا دیا ان کو بلحاظ ہدایت کے, یعنی ان کو مزید ہدایت دی. اور کس حالت میں, اگر وہ مجلس نبوی میں بیٹھنے کا ہی ذکر ہے تو پھر اس کے ذریعے سے. وآتاہم تقواہم, اور دیا ان کو ان کا تقوی. آتاہم, اللہ نے دیا ان کو, تقواہم ان کا تقوی, یعنی جو ان کے اندر تقوی کی کیفیت ہے وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے, معنی یہ بنے گا. فہل ینظرون, یا پھر خامخواہ محذوف مانے کہ ان کو ان کے تقوی کا بدلہ دیا, یعنی جزا تقواہم امکان ہے, لیکن یہ کہ اللہ نے ہی ان کو تقوی عطا فرمایا, پھر محذوف کی ضرورت نہیں رہتی. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ, بس کیا وہ انتظار صرف قیامت کی کر رہے ہیں؟ حل وہی ماں کے معنوں میں آیا ہے, استفام انکاری. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ, گویا کہ وہ نہیں انتظار کرتے, نظر ينظرو انتظار کرنا, مگر قیامت کی. یعنی يَنظُرُونَ کا مفعول تھا اصل میں, جیسے کہیں يَنظُرُونَ السَّاعَةَ یوں تھا, پھر وہ حل لگا تو اب ہی کے ساتھ معنی کریں گے, کیا وہ قیامت ہی کے انتظار میں ہیں؟ ان تأتیہم بغتتن, کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک ہوتی ہوئی یا اچانک کر لے. ان تأتیہ, اتایاتی سے مؤنث کا صیغہ ہے, آ جائے ان کے پاس بغتتن, یہ پہلے کئی دفعہ لفظ آیا ہے, اچانک ہوتی ہوئی, اصل مصدر ہے, ہم کہیں گے باغتتن, اچانک آنے والی ہوتے ہوئے. فقط جاء اشراتها, پس اس کی علامتیں تو آ چکی. اشرات شرطن کی جمع ہے, اگر رے کی زبر سے پڑھے شرطن جمع اشراتن, اس کے معنی ہوتا ہے علامتیں, نشانیاں. اگر شرطن کہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کی جمع شروط آتی ہے, اشرات نہیں آتی, یعنی وہی لفظ ہے, اس کے معنوں میں اور جمع کے لحاظ سے بھی فرق ہے. شرطن اشراتن اور شرطن شروطن. فقط جا اشراتها, یہاں یہ نہیں میں نے کہ اس کی شرطیں آ گئیں بلکہ اس کی علامتیں جن سے وہ ظاہر ہوتی ہے. وہ کون سی علامتیں ہیں جو آنا, کہیں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علم للساعہ کہا گیا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گویا کہ واضح ہے کہ آپ نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان, دنیا کی تباہی کے درمیان بہت تھوڑا وقت ہے, جتنا پہلے گزرا اس سے کہیں تھوڑا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک طرح سے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. فَأَنَّا لَهُمْ, پس کہاں سے ہوگا ان کے لیے, لفظی ترجمہ تو یہ ہے انا لہم, جیسے قرآن میں آگے آئے گا ویسے انا لہم الذکرا, اب کہاں نہیں, یہ پہلے بھی ہم پڑھا ہیں شاید اس میں سورت, ابھی پڑھا تھا انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول کریم مبین, سورت دخان میں آیا تھا. کہاں سے ہوگا اب نصیحت کا وقت, تو انا کے اصل تو ظرف کا معنی ہے, کب اور کہاں کے معنوں میں یہ آتا ہے. انا لک ہاضا, وہ حضرت مریم کے بارے میں آیا تھا نا, یہ چیز تجھے کہاں سے ملی, تو انا لہم, اب کہاں ان کے لیے, مراد یہ ہے کہ نصیحت, وہ یہاں محذوف ہے,
یعنی فانا لہم الذکر یا رجوع یا جو بھی لفظ کہیں کہ اب کہاں سے وہ موقع ہاتھ آئے گا. اذا جاءتہم ذکراہم جبکہ آ چکا ان کے پاس ان کی نصیحت. اذا جاءتہم ذکراہم جب آ چکی ان لوگوں کے پاس ذکرا نصیحت اور ہم ان لوگوں کی یعنی ان کو یاد دلانے والی چیز آ چکی. فانا لہم تو اب کہاں سے آئے گا یہ پھر مراد تو یہی ہوگا اب اور کیا کس کون سی چیز ہوگی جس سے وہ سمجھیں گے. اردو والوں نے یہاں فانا لہم کا کیا ترجمہ کیا ہے یہاں انہوں نے تو لفظ ہی کر دیا ہے ہاں آگے اذا جاءتہم جب آ پہنچے یا تو ذکراہم کا ترجمہ کہاں گیا تھا ہاں یعنی جاءت کی فائل وہ ساتھ نہیں ہے اگر ذکراہم نہ ہوتا نا تو پھر تو یوں مینا ہو جاتا فانا لہم اذا جاءتہم یا پھر یہ مینا ہو سکتا ہے کہ انا کے ساتھ ذکرا لگائیں کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ انا لہم الذکرا اب ان کے انا لہم الذکرا سورت اس میں بھی آیا ہے ابھی جو پڑھا انا لہم وہ ہے نا ربنا اکشف انا العذاب انا مؤمنون اسی میں بھی انا لہم الذکرا آیا اور آگے تیسویں پارے میں بھی آیا ہے نا انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول کریم یہ تو اس میں بھی ہے یوم یتذکر الانسان ما سعى وہاں تو انا کہاں سے اب نصیحت یا تو پھر یہ عبارت یوں ہے انا لہم ذکرا اذا جاءتہم یعنی جاءت کا فاعل قیامت ہی مانے ذکرا کو نہ مانے ہے تو ذکرا بھی مؤنث جب آئی ان کے پاس ان کی نصیحت لیکن اگر مانے کہ اذا جاءتہم فانا لہم ذکراہم جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو پھر ان کے وہ نصیحت کہاں جائے گی اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس طرح سے انا لہم ذکرا اذا جاءتہم یوں پیرافریز کریں تو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے یعنی جاءت کے فاعل الساعت ہے نہ کہ ذکرا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ پس تو جان لے کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ انہ جو ہے یہ وہ ہوگی ضمیر شان کیونکہ آگے تو پورا فکرہ ہے ایک حقیقت بیان کی ہوئی ہے اس لیے یہ انہ ضمیر شان کے طور پر آئے گی کیونکہ اس ہو کی ضمیر کا کوئی مرجع کوئی نہیں ہے. واستغفر لذنبک اور تو معافی مانگ اپنے گناہ کی. وللمؤمنین والمؤمنات اور مومنوں کے لیے بھی معافی مانگ اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. یہ ذنبک کا لفظ یہاں بھی آیا ہے سورت فتح میں بھی آئے گا اور اس کے مختلف معنی لوگوں نے کیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب سے کیا مراد ہے. بعض نے پھر وہ رضا خان صاحب نے کہا کہ امت کے گناہوں کی معافی مانگ وغیرہ اور بعض نے کہا کہ اپنے الزامات یہ بھی معنی ہو سکتا کیونکہ ذنب کے معنی ہی ہوتے ہیں دم وغیرہ کے. لیکن سیدھی بات شاید جو ہمارے دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ذنب ذنب میں فرق ہوتا ہے. جتنا اونچا درجہ ہوگا کسی شخصیت کا یا آدمی کا اس کے لیے وہ معمولی چیز بھی گناہ ہے جو نیچے کے درجے والے کے لیے کوئی گناہ ہے ہی نہیں سرے سے. مثلاً ایک اسلامی مملکت کا صدر جن باتوں پہ اللہ کے ہاں الٹ لٹکایا جا سکتا ہے ممکن ہے بھارت کے ایک مسلمان کے لیے وہ سرے سے گناہ کی کوئی چیز ہی نہ ہو اس سے پوچھا ہی نہ جائے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو بلند مرتبے کے لحاظ سے ذنب کا تصور ہو سکتا ہے. اسی سے پھر صوفیہ کے ہاں ایک قول ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بہت اللہ کے اونچے بندے ہوتے ہیں ان کی نیکیاں بھی وہ نیچے والوں یعنی اوپر والوں کے لیے تو گناہ ہوتا ہے گویا کہ جو مقربین ہیں ان کے تو لیے وہ گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس منصب بلند کے اعتبار سے ذنب کا بھی ہو سکتا ہے معنی تو ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کے لیے وہ چیز جو کہ احسن کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرنا وہ نبی کے لحاظ سے ذنب ہے امت کے لحاظ سے کوئی ذنب نہیں ہے. اگر آپ پر بعض چیزیں فرض تھی جو کہ امت پر نہیں تھی تو اسی طرح سے پھر ذنب کا آپ کے لیے تو تہجد چھوڑنا بھی ذنب تھا امت کے لیے تو نہیں ہے لہذا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کے منصب بلند کے لحاظ ذنب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مومنوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی آپ کو تلقین کی گئی ہے. تو پھر اگر للمومنین والمومنات ہے تو اس ذنب کا کمینہ کرنا کہ امت کے لیے معاف مانگی وہ تو اس کی جگہ ہی نہیں رہتی کیونکہ یا تو آگے للمومنین والمومنات نہ ہوتا اس میں تو مومن سب آ جاتے ہیں مرد عورت. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے گھومنے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھکانے کو. متقلب تقلب سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور چاہیں تو اس کو ظرف مان لیں یعنی پلٹنے کی جگہ، اور یہ جو ہوتا ہے مزید فی میں اس میں مفعول کا صیغہ، یہی مصدر میمی بھی ہوتا ہے، اس لیے متقلب کا معنی وہی ہو سکتا ہے جو تقلب کا ہے. تو تمہارا گھومنا پھرنا یا تمہارے گھومنے پھرنے کی جگہ وہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ مسواکم سوا یسوی سے، یہ تو خیر ظرف ہے، اور یہ بھی مصدر میمی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ٹھکانے کی جگہ یا تمہارا ٹھکانہ کرنا اس کو جانتا ہے. پھر تفسیر والوں نے کہا کہ متقلب سے مراد دنیا میں گھومنا پھرنا، مسوا سے مراد قبر ہے، کسی نے کہا یہاں پھرنا، مسوا سے مراد آخری انجام ہے، اگرچہ لفظی معنی تو گھومنا پھرنا اور یہی تھا اور ٹھکانہ پکڑنا. مجھے یاد ہے کہ جب مرحوم ابو بکر غزنوی اور میں یہ کر رہے تھے نا اس کا ترجمہ، تو وہ کتاب ایسے ترجمے کے لحاظ بڑی ہی، اب بھی میں اسے پڑھتا ہوں تو بس وہ یاد آتا ہے کہ مرحوم کا ذوق بہت اچھا تھا اور کتاب کی عبارت کا ایک ایک لفظ ہم نے چھان چھان کے وہ بنایا تھا. کتاب تو بی اے آپشنل کی، لیکن بہرحال ہم نے دو تین مہینے یہ صورت مطالعہ اچھی طرح کی تھی. ہم اس کا ترجمہ کر رہے تھے، اللہ تمہارے حرکات و سکنات سے آگاہ ہے، اور ہم بڑے اچھل پڑے کہ واہ جی واہ، ہم نے کیا اچھا ترجمہ کر لیا ہے، حرکات و سکنات دونوں اس میں آ جاتے ہیں. پھر جب ہم تفسیروں کو دیکھ، پہلے ہم ترجمہ دیکھتے تھے پھر تفسیریں دیکھتے تھے، تفسیروں میں پڑھا کہ معصور تفسیر اس کی شاید ہے کہ تمہارا اس دنیا میں ٹھکانہ اور قبر یا کچھ یہ معنی بھی تھا. ہم نے کہا بھائی معصور تفسیر کے وہ خلاف جاتا ہے معنی، پھر ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کہا یہ بات غلط ہے. شاہ ولی اللہ بھی اس طرح تفسیر کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرتے ہیں. تو اللہ تمہارے یہاں گھومنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، جس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہاری قبر کیا بنے گی یا تمہارا آخری انجام کیا ہوگا، سب اسے معلوم ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہ نازل ہوئی کوئی سورت، لولا نزلت سورتن، کیوں نہ نازل ہوئی کوئی سورت. وہ کس قسم کی سورت چاہتے تھے وہ آگے بیان آ جاتا ہے. کوئی جہاد کے بارے میں اجازت کی غالباً چیز تھی، کیونکہ یہ سورت ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہی ہے. اور اگلا مضمون بھی کہتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب اتاری جاتی ہے کوئی پکی صورت، محکمہ کا معنی جس کے احکام بڑے واضح ہیں، اور محکمہ کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ ناقبل منسوخ ہی ہے، اس کے احکام منسوخ نہیں ہوں گے، مضبوط کی ہوئی لفظی ترجمہ تو ہے. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں قتال کا کہ دشمنوں سے لڑنا ہے. تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، مومن تو کہتے ہیں کہ ایسا حکم کیوں نازل نہیں ہوتا، لیکن جب قتال کا ذکر آتا ہے اور حکم آتا ہے تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں. نظر ینظرون میں نے دیکھنا بھی ہوتا ہے، انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر علاقے سلے کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی دیکھنا ہی ہوتا ہے. انظر الیہ، اس کا معنی ہوگا اس کی طرف دیکھ، اور اگر کہیں انظر ہو تو پھر یبو من، اگرچہ اس میں انظر کا معنی بھی ہوتا ہے باب فال سے بھی. تو ینظرون الیہ کا، وہ تیری طرف دیکھتے ہیں. نظر المغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی نظر کی طرح. نظرہ یہاں ینظرون کا مفعول مطلق آیا ہے، ینظرون الیک نظرہ، وہ تیری طرف دیکھتے ہیں ایک نظر، اور اس نظر کو پھر آگے مضاف کر دیا ہے، المغشی علیہ من الموت کا سا دیکھنا. اور مغشی علیہ جس کو ڈھانپ لیا ہو موت نے، علیہ من الموت، مغشی علیہ جس لفظی ترجمہ تھا جو ڈھانپ لیا گیا ہے موت سے. اور یہ آپ نے پڑھا ہے یہ ورب ہمیشہ مجہول آتا ہے، غوشی یا علیہ، وہ بے ہوش ہو گیا، لفظی ترجمہ یہ ہے غوشی یا علیہ، ڈھانپ لینا پھر اب ترجمہ نہیں کیا جاتا، معنی تو وہی ہے، مادہ بھی وہی ہے، غین شین واو. غوشی یا علیہ لفظی معنی اس کو گویا کہ ڈھانپ دیا گیا، لٹرل ٹرانسلیشن تو یہی ہونا چاہیے مجہول کا، لیکن اس کا معنی وہ بے ہوش ہو گیا. عربی میں ترجمہ کرنا ہو نا وہ بے ہوش ہو گیا، تو ایکٹیو وائس میں ترجمہ ہی نہیں ہوتا. یہ جیسے خوش ہو گیا کہتے ہیں سرا، عاشق ہو گیا ولع، اسی طرح سے زکام ہو گیا زکیما، زکاما نہیں کہتے. یہ پانچ چار ورب آپ نے عربی کا معلم کے چوتھے حصے کے اینڈ پہ بھی پڑھے تھے، تو عربی میں کچھ ورب ہیں جو استعمال ہی پیسے وائس میں ہوتے ہیں. اس طرح سے غشیہ علیہ وہ بے ہوش ہو گیا, مغشیہ علیہ یعنی جو بے ہوش ہو گیا, مفعول کا صیغہ بنا نا اسی طرح سے مجہول سے. اور من الموت وہ اس آدمی کا سا دیکھنا جو موت کی بے ہوشی میں مبتلا ہو, یوں بنے گا مفہوم کے لحاظ سے ترجمہ. تیری طرف دیکھتے ہیں دیکھنا اس مرد کا جو بے ہوش ہو گیا موت سے, یعنی جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہے. فاولا لہم پس ان کے لیے تباہی ہے یا خرابی ہے. یہ اولا کا لفظ قابل غور ہے. اولا اگر افعال ہو واولام یہ سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قریب ترین, مہربان, یہ معنی ہوتا ہے. فاللہ اولا بہما, اور اس طرح سے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. لیکن مہربان کا معنی کرنا ہو یا قریبی کا تو پھر اولا کے بعد بے آتا ہے. اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, اولو الارحام اولا بعضهم اولا ببعضٍ. تو اس صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے قریب ترین ہونا, نزدیک ہونا, اور مہربان کا معنی بھی اللہ کے لیے آیا ہے. اولا افعال کا ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے بجائے افعل و تفضیل کے. اولا اور اس کے معنی ہے وہ قریب لایا, ولی یلی معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا, تو اولا کا معنی ہے قریب لایا, یہ معنی بھی اس کا ہوگا. اب یہاں یہ کیا ہے, ساتھ ظاہر ہے وہ اولا تو نہیں ہے جو افعل و تفضیل والا ہے, اور دوسرے یہاں صلہ بھی لام کا آیا, اولا بہم نہیں ہے. اس کا معنی ہلاکت کا کیوں کرتے ہیں, اس سے کیا تعلق ہوا؟ لفظی معنی اگر بنے تو یہی بنتا ہے کہ وہ نزدیک لایا ان کے, لفظی ترجمہ تو یوں بننا چاہیے. اب بعض گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ویل کا لفظ تھا جس کے معنی ہلاکت, اور اس سے اگر ویل سے بنائے باب افعال تو بڑھنا چاہیے اویالا, بڑھنا تو یوں چاہیے اویالا, لیکن وہ کہتے ہیں جی اویالا کو اولایا کر دیا اور اولا کر دیا, جیسے وہ ذات شائق الصلہ شاک الصلہ کہتے ہیں, ایسے چاقو کاچو کی قسم کے استعمالات ہیں عربی میں بھی. تو یا تو یہ ویل سے بنا ہے اولا اور اس طرح سے ان کے لیے تباہی ہے, ایک تو یہ معنی کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ اصل میں اولا لہم کا معنی ہے اللہ ان کے قریب لائے ان کی بربادی کو, وہ اس کو معذور سمجھتے ہیں, اور اولا کو کلمہ بد دعا ماضی میں مانتے ہیں, یعنی اولا کا فائل اولا لہم اللہ الہلاکہ, یوں معنی کر کے کہتے ہیں اللہ ان کی بربادی جلدی لائے, ایک معنی یوں کرتے ہیں. بہرحال معنی جو بھی ہو یہ ایک ایڈیم ہے عربی زبان کا, اولا لہو اس کے لیے بربادی, اس کا ستیاناس, یوں بطور ایڈیم کے بولتے ہیں, چاہے اس کا لفظی معنی جو بھی ہے اور جس طرح سے وہ بنائے. اولا سے ہے, واو لام یہ سے ہے, یا واو یہ لام سے ہو تو بھی بعید تو کوئی نہیں ہے کہ اویالا کو اولا کہہ دیا ہو, لیکن قرآن کریم میں یہ دو تین جگہ یہ لفظ آیا ہے, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, تیری تباہی تیری تباہی, اس طرح سے آیا ہے. تو یہ محاورہ ہے, اولا لہو یہاں آیا ہے, اولا لہم ان کے لیے بربادی ہے. طاعتم وقول معروف, یہ دیکھیے نکرہ آیا ہے مرفوع ہو کر, یہ حاضی ہی لگائیں یا المطلوب, مثلا کوئی مبتدا کہ المطلوب طاعتم وقول معروف, درکار تو اطاعت ہے اور بھلے طریقے پر بات کہنا, بہانے بنانا اور یہ ہیلے یہ نہیں مطلوب. تو اس طرح سے اس کا مبتدا معذوف ہے کہ اللہ کو مطلوب تو طاعتم وقول معروف ہے, اطاعت طاعت اور اطاعت ہم مانا ہے, باب بھی ہوئی ہے, پھر اطاع یطیع اطاعتم و طاعتن الف کو اڑا کے بھی بولتے ہیں. قول معروف اللہ کے ہاں یہ معذوف کرتے ہوئے اطاعت اور قول معروف ہے. فاذا عظم الامر, اور دیکھیے یہاں عظمہ کا بھی معنی, دیکھیے عظمہ کا معنی ہے کسی نے کوئی پکا فیصلہ کر لیا, اس نے پکا فیصلہ کر لیا, ارادہ کر لیا. قرآن کریم میں آیا تھا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تو پکا ارادہ کر لے یا فیصلہ کر لے پھر اللہ پر بھروسہ کر. اب ان معنوں میں عظم الامر یہاں نہیں آیا, شاید عربی گرامر میں تو درست ہو. عظم الامر مفعول بنا دے تو اس کا معنی ہوگا اس نے معاملے کا پکا ارادہ کر لیا,
اور کبھی کبھی یہ خود لازم کے طور پر فعل آ جاتا ہے، امر فائل ہو کر، عزم الامر، معاملہ پکا ہو گیا، ان معنوں میں یہاں آیا ہے. فإذا عزم الامر، پس جب معاملہ پختہ ہو گیا یعنی اس کا پکا ارادہ ہو گیا. فلو صدق اللہ، اب یہ فإذا عزم الامر کے بعد جنگ وغیرہ کا ہی ذکر ہے کہ جب جنگ کا پکا ارادہ ہو گیا اور لڑائی کا، تو فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، پس اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. صدق اللہ، صدقو نہیں ہے کہ اللہ کو سچا سمجھتے، صدق اللہ جیسے ہے کذب اللہ پہلے آیا ہے، انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا، تو صدق اللہ اگر سے وہ اللہ سے سچ بولتے یعنی اپنے وعدہ پہ رہتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی منافقوں کے لیے باتیں بنانے کے بجائے طاعت اور قول معروف مطلوب ہے. اور پھر جب جنگ کا معاملہ پکا ہو گیا، یہاں امر سے مراد یہی ہے، جنگ کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پھر اگر وہ ثابت قدم رہتے، سچے ثابت ہوتا، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. فہلا ایسائی تم ان طلح تمر، مخاطب منافق بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. فہلا ایسائی تم، تو کیا تم سے یہ کچھ بعید ہے؟ عصا کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، اور اردو میں اگر ہم محاورہ کریں تو جیسے کہیں کہ یہ اس سے کچھ بعید نہیں ہے، یعنی اس سے قریب ہے کہ وہ یوں کرے، لیکن اردو میں یہ نہیں کہتے اس سے قریب ہے کہ وہ جھوٹ بولے، لیکن یوں کہتے ہیں اس سے بعید نہیں ہے کہ جھوٹ بولے. بات تو ایک ہی ہے، بعید نہیں ہے یا قریب ہے، صرف اردو اور عربی کے محاورے کا فرق ہے. عربی میں عصا وہ افعال ہے نا مقاربہ میں سے، تو حلا عصائے تم، تو کیا تم سے، کیونکہ اس کی گردان بھی ہو جاتی ہے آسا اور آسات اور آسائنا وغیرہ اس طرح سے. عصائے تم، تم سے قریب ہوئی یہ بات، اس کے بعد ایک فعل آتا ہے عموماً ان کے ساتھ، وہ آگے آ رہا ہے. فہلا عصائے تم ان تفسدوا فی الارض، پس کیا تم سے یہ کچھ بعید ہے کہ تم زمین میں فساد ڈالو. وتقطعوا، میں نے ان تولے تم کو ابھی نہیں چھیڑا، اس کی عبارت کو لے لیں. حل عصائے تم من تفسدوا فی ان تفسدوا فی الارض، تمہارے سے یہ کیا کچھ بعید ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ. وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رحموں کو کاٹو. پتہ ہے ارحام کے میں نے رشتہ داروں سے بھی برائی کرنا اور ان کے بھی پرواہ نہ کرنا. اب درمیان میں آتا ہے ان تولے تم، تم سے اگر ان تولے تم ہو تو یہ کچھ بعید نہیں کہ یہ بھی کر گزرو. اس تولی کے جو یہاں آیا ہے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے، بلکہ ہمارے اردو ترجموں میں بھی یہ دونوں طرح کا ترجمہ ملتا ہے. تولہ یا تولہ کا ایک معنی تو ہوتا ہے روگردانی کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے حاکم ہونا کسی علاقے کا. تولی الخلافت، اس نے خلافت پائی. اب اگر معنی کریں، اگر تم حاکم ہو کسی علاقے کے والی بن جاؤ، تمہیں حکومت نصیب ہو، ایک ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں حکومت نصیب ہو، تولی یعنی وہ حاصل ہو، تو کیا یہ بعید نہیں ہے کہ تم فساد پھیلاؤ اور گڑبڑ کرو. دوسرا ہے روگردانی کرنا، کہ اگر تم دین اسلام سے روگردانی کرو گے یا کرو، تو پھر یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ فساد ہی پھیلاؤ گے اور قطعرے ہی کرو گے. یہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی ترجمے اردو والوں نے کیے ہیں. میرے خیال میں مولانا اشرف علی صاحب نے بھی کیا ہے، حکومت حاصل کرو تو، اور بہت سے تین چار نے تو یہی کیا، روگردانی کرو. ہیں روگردانی
اگر والی ہو سکتا
والی بنو. بالکل تولہ یا تولہ کے معنی ہیں دونوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تولہ کے ساتھ روگردانی والا معنی لازمن تب آتا ہے اگر اس کے بعد ان کا صلہ موجود ہو، تولہ ان قضا و قضا. لیکن جب صلہ نہیں ہے، اچھا جو تولہ آتا ہے نا حاکم ہونا کے لیے، اس کے لیے صلہ کوئی نہیں ہوتا. تولل خلافت، اس نے خلافت حاصل کی، والی بنا خلافت کا، تو اس کے لیے اس کو گورنر بنایا، عربی میں کہتے ہیں واللہ، باب تفعیل سے واللہ فتولا، اس نے اس کو گورنر بنایا، وہ گورنر بنا، والی بنایا، والی بنا، یہ معنی بنتا ہے. تو اس لیے یہ تولے تم کا یہ معنی کہ اگر تمہیں حکومت حاصل ہو تو فساد پھیلاؤ گے یا کچھ، یہ بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے. اور اگر تولا معنی تم نے دین سے روگردانی کی، تو پھر کچھ بعید نہیں کہ تم یوں کرنے لگو. یہ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں تفسیر میں بھی. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ جو ان باتیں یہ کریں گے، فساد فی الارض اور قطع رحم جو ہے نا یہ عربی میں عرب معاشرے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. اسلام نے بھی اس کو یعنی مخالفت میں اتنا دور جانا کہ وہ قریبی رشتہ داری کا بھی خیال نہ رکھنا, اس کو وہ قطع رحم کہتے تھے. اس کے مقابلے کا لفظ صلہ رحم ہی ہے, اور ارحام سے مراد یہاں قریبی رشتہ داریاں ہوتا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی یا ان کو دور کر دیا رحمت سے. فأصمهم, پس ان کو بہرا کر دیا. افلا ہے صاد میم سے. وأعمى, اور اندھا کر دیا, یہ بھی باب افعال کا ماضی ہے. ابصارهم, ان کی آنکھوں کو, اور اندھا کر دیا ان کی نظروں کو یا آنکھوں کو. دل کے اندھا ہونے کا بھی ذکر آیا ہے پہلے. افلا یتدبرون القرآن, تو پس کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں. اردو میں ہم میں لگاتے ہیں لیکن عربی میں تدبر کے بعد فی نہیں آتا. یوں نہیں کہتے تدبر فی القرآن بلکہ کہتے تدبر القرآن, اور اردو میں میں آتا ہے. ترجمے کی مجبوری ہے کہ اس نے قرآن میں تدبر کیا, غور و فکر کیا. الا ام علی قلوب اقفالها, یہ پہلا آیا ہے افلا سے پہلے, اس کے جواب میں ام آیا ہے. یا کیا دلوں پر, ان کے دلوں نہیں ذکر آیا. ام علی قلوب, یا کچھ دلوں پر یعنی بعض دلوں پر. اقفالها, ان کے تالے ہیں. اقفال جمع ہے قفل کی, اور یہ اردو عربی میں استعمال ہوتا ہے یکساں, تالے کے لیے کہتے ہیں. اور ویسے کسی رکاوٹ کو بھی قفل عربی میں کہتے ہیں, جو مانے ہو آگے جانے سے, اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. ہا کی ضمیر دلوں کے لیے ہے. کیا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں. تالے اگر میں نے کیا جائے تو ساتھ ظاہر دل کے تالے وہ, اور خاص طرح کے محاورے کی زبان ہے. تو کیا بعض دلوں پر ان کے تالے ہیں, یا اردو میں کہیں بعض دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ قرآن, اس سے پھر مفسرین نے یہ مانا لیا ہے کہ دل کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اور دل کو سنوارنے کے لیے قرآن میں تدبر ضروری ہے. جتنا آدمی قرآن میں تدبر کرے گا شاید اس کے دل میں جو خرابی ہو کوئی اس کا علاج ہو سکتا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, بے شک جو لوگ کہ واپس مڑ گئے اپنی پیٹھوں پر, لفظی ترجمہ تو یہ ہے ارتد یرتد, واپس چلے جانا, رے دال دال سے باب افتعال ہے. اصطلاح میں ارتد کا معنی ارتداد, دین اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جانا, وہ اصطلاحی معنی ہے. لفظی معنی جو ہے وہ تو یہی ہے, واپس چلے جانا. تو ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, وہ لوگ جو واپس چلے گئے اپنے ادبار پر, دبر کی جمع ہے میں نے پیٹھ, پیٹھوں پر واپس چلے گئے. من بعد ما تبین لهم الہدا, من بعد ما یا بعد ما ہم مانا ہے بعد اس کے کہ تبینا واضح ہو گئی, لہم ان کے لیے الہدا یا رفع میں ہے, یعنی تبینا کا فائل ہے, واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت, پھر واپس چلے گئے. الشیطان سول لہم, الشیطان مبتدا ہے اور سول لہم اس کی خبر ہے. شیطان نے ان کے لیے سجاوٹ پیدا کر دی ہے. سول یسولو تصویل کے معنی سجانا بھی ہوتا ہے. سورت یوسف میں آتا بل سولت لکم انفسکم امرا, تو تصویل خوبصورت بنا کے دکھانا, سجا دینا, وہی تزیین کے معنی میں ہی آیا ہے. شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا یا سجاوٹ پیدا کر دی, یعنی ان کے اعمال میں. وہ املا لہم, اب املا کے ایک میں نے تو ہے ان کو مہلت دی, میم لام واو مادے سے ہے, املا یملی املا ان. اور اس صورت میں اس کا فائل پھر اللہ بنتا ہے, اسی لیے لہم پہ انہوں نے وقف کر دیا ہے توہے. وہ املا لہم, اللہ نے ان کو مہلت دی, یوں تو ترجمہ ایک یوں ہو سکتا ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ املا کے معنی آرزوں پیدا کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے, ان کو لگایا. پھر اس صورت میں شیطانی فائل ہو سکتا ہے لیکن غالباً وہ دور کا معنی ہے. اور املا بمعنی مہلت دینا تو قرآن میں آیا ہے, وہ املی لہم بن قیدی متین وغیرہ میں. اور املا یملی املا ان معنی ڈکٹیٹ کرانا بھی ہوتا ہے. اس صورت میں میم لام لام اصل میں مادہ ہوتا ہے اور اس سے وہ بھی بنا لیتے ہیں, لیکن یہاں فہی تم لا علیہ بکرتم و اسیلا ان معنوں میں آیا ہے, لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے.
یہاں یا پہلا بنیادی معنی تو یہ ہے کہ اس نے ان کو مہلت دی. شاہ صاحب نے بھی یہی کیا, مہلت دادا است اشارہ. تو عملہ اگر اس طرح سے ہے تو پھر عملہ کا فائل ضمیر فائل اللہ تعالیٰ ہے, اس لیے سول لہم پر وہ وقف مطلق کیا ہے انہوں نے اور اللہ نے ان کو مہلت دی. ذالک بانہم قالوا, یہ مہلت دینا اور ان کے یہ اعمال اس وجہ سے ہیں, ان باتوں کا نتیجہ ہے, سبب اس کا یہ ہے, بے انہم کہ انہوں نے یہ کہا یا وہ اس بات کے قائل ہوئے. ذالک بے انہم قالوا للذین کرہوا ما انزل اللہ, ان لوگوں سے کہا جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے. قالوا یعنی منافقوں نے کہا ان لوگوں سے, للذین کرہوا جنہوں نے ناپسند کیا تھا, ما نزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے اتاری یعنی قرآن کو اور رسالت کو جنہوں نے ناپسند کیا, اور اس سے مراد یہودیوں کا گروہ ہے کوئی. ان سے ان منافقوں نے کیا کہا, آگے ان کا قول ہے, سنطیعکم فی بعض الامر, کہ ہم تمہارا کہا مانیں گے بعض معاملوں میں. یہاں بعض الامر اس معاملے کے کچھ حصے میں, یعنی دین کے کچھ حصے میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے. یہ منافقوں کا جو رول مدینہ میں تھا اس کی طرف اور یہودیوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے انہیں کی طرف ہی اشارہ ہے. ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کچھ باتیں تمہاری بھی مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ جانتا ہے ان کے چھپانے کو. یعلم اور اسرار مصدر ہے, اسر یسر اسرارن, یاد رکھیے اگر اسرار پڑھیں تو وہ سر ان کی جمع ہوگی. اگر وہ یوں ہوتا واللہ یعلم اسرارہم تو پھر معنی ہوتا اللہ ان کے سارے بھید جانتا ہے. اب ہے واللہ یعلم اسرارہم, اللہ جانتا ہے ان کے چھپانے کو, یعنی جس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں. معنی تو چاہے ایک ہی بنے کیونکہ مصدر فاعل مفعول دونوں کے معنوں میں آتا, اسرارہم کا معنی بھی وہی ہو سکتا ان کی چھپائی جانے والی چیزوں کو جانتا. فکیف اذا توفتہم الملک.